أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام سيدنا ونبينا ومعلانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد قال نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة وعلي بابها درود پڑھے محمد وعلي محمد آج کا بابرکت دن ہے اور سب سے پہلے تمام مومنین مومنات کو بالخصوص ہم اپنے زمانے کے امام کو آج کے دن مولانا امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت بسعادت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. آج کا جو درس ہے وہ امیر المومنین سے مربوط ہے اور آج جس روایت کو انتخاب کیا ہے وہ روایت یہ ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے ایک سوال کیا اور بعد میں پھر وہ سوالات بڑھتے گئے نہیں. یعنی یوں کہیے کہ آج کا جو درس اس کو عنوان ہے کہ 10 بڑی نعمتیں امیر المومنین کی زبانی. 10 بڑی نعمتیں امیر المومنین کی زبانی. روایت اس طرح سے ہے کہ پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما ہے, صحابی بیٹھے ہیں. پیغمبر اسلام نے صحابیوں سے ایک سوال کیا, اللہ کے رسول نے سوال یہ کیا کہ تمام لوگوں سے سوال یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی. اگر یہ سوال آپ سے ہی پوچھا جائے تو کیا جواب دیں گے؟ نہیں, پیغمبر اسلام ابھی ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ شاید اس وقت, البتہ امیر المومن موجود ہیں, یعنی شاید ہو سکتا ہے کہ سریحاً اس وقت ولایت کا اعلان, کیونکہ غدیر سے پہلے کا واقعہ یہ. البتہ پہلے بھی پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں کئی ایسے مواقع ہیں جہاں پر امیر المومن کی معرفی کرائی ہے, اور کئی دفعہ بھی یہ بھی کہا کہ یہ امیر المومن کا تعارف بھی کرائے کہ یہ تمہارا مولا ہے. نہیں, یہ اب دیکھیں پیغمبر اسلام لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, اپنے صحابیوں سے پوچھ رہے ہیں. اس ماحول کو آپ توجہ, اس ماحول کو ذہن میں رکھیے. آج کا ولایتی ماحول نہیں, ہاں اس سے کم وحدانیت بھی ہے, اس سے آگے پتا جلتا جلتا ہے. وحدانیت تو نہیں کہہ سکتے, ہاں وجود, انسانی وجود. یعنی پیغمبر اسلام نے جب, اب میں اب روایت بیان کرتا ہوں, پیغمبر اسلام نے سوال یہ پوچھا کہ تمام صحابیوں سے بتاؤ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے. تو ہر صحابی نے اپنے اعتبار سے بیان کا, کسی نے کہا کہ مال ہے, کسی نے کہا دولت ہے, کسی نے کہا عزت ہے, مختلف چیزیں جو لوگوں کی اپنی نگاہ میں تھیں انہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا. جب پیغمبر اسلام کو اپنا مطلوبہ جواب نہیں ملا تو پیغمبر اسلام نے کہا یا علی تم بتاؤ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی. تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے انسان کو عدم سے وجود کا لباس بخشا. انسان کا یہ وجود میں آنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. دیکھیں یہ نعمت ہوگی تو باقی دوسری نعمتیں ہیں نا. اگر انسان نہیں ہے تو پھر ولایت بھی کیسے قبول کرے گا, تو جنت کے لیے کام کیسے کرے گا, آزمائش کیسے دے گا. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے, اس اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے, انسانی وجود. یعنی عدم سے انسان کا وجود میں آنا, یہ وجود جو وجود ہے انسان ہے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور یہاں پر میں خود امیر المومنین کی بھی ایک روایت بیان کرتا چلوں جس میں امیر المومنین نے یہ انسانی وجود کو اللہ کے وجود کے اوپر بھی ثابت کیا. یعنی اللہ کا جو وجود ہے, دلیل لوگ دلیل مانگتے ہیں کہ اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے. تو امیر المومنین کے پاس ایک فلسفی آیا اور آنے کے بعد اس نے امیر المومنین سے ایک سوال پوچھا, اپنے شاگردوں کے ساتھ آیا اور کہا کہ میں علی سے ایسا سوال پوچھوں گا کہ وہ جواب نہیں دے سکے گے. یہ سوال اپنے شاگردوں سے کہا, اس کے بعد علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور علی سے سوال کیا کہ بتائیے وجود خدا پہ کیا دلیل ہے. کیا سوال کیا؟ وجود خدا پہ کیا دلیل ہے؟ امیر المومنین نے کیا کہا؟ امیر المومنین نے اس سے سوال یہ پوچھا، رکائی بتاؤں تیرا وجود ہے؟ پہلا سوال، سمپل سوال پوچھا امیر نے، پوچھا بتاؤ تیرا وجود ہے؟ اس نے کہا میرا وجود ہے، میں کیسے اپنے وجود کا کیسے انکار کر کے کیسے میں کہوں میں نہیں ہوں، تو میں ہوں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرا وجود ہے. علی نے دوسرا سوال پوچھا کہ یہ بتائیے، علی کا یہ بتا کہ تیرا وجود خود بخود وجود میں آیا یا کسی نے اسے وجود دیا؟ کیا سوال پوچھا؟
تیرا وجود میں آیا
یا کسی نے وجود دیا. وہ وہاں سے اٹھا اور واپس آ گیا. تو شاگردوں نے کہا کہ تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ تم علی سے ایسا سوال کرو کہ علی جواب نہیں دے سکیں گے، جواب تو تم نے نہیں دیا. تو اس نے کہا علی نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا. اور اس نے کہا کہ ماجرا کیا ہوا؟ ہم تو نہیں سمجھے. کہا دیکھو، علی سے میں نے پہلا سوال پوچھا کہ بتاؤ، پہلا سوال یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ علی نے مجھ سے پوچھا تیرا وجود ہے، تو میں کیسے کہوں میں نہیں ہوں؟ مجھے کہنا پڑا کہ میں ہوں، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں ہوں، تو مجھے کہنا پڑا کہ میں ہوں. علی کا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہ تیرا وجود خود بخود وجود میں آیا یا کسی نے اسے وجود دیا؟ تو میں فلسفی ہوں، اور فلسفیوں کا قانون یہ ہے کہ کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی. تو مجھے یہ کہنا پڑتا کسی نے مجھے وجود دیا. تو علی، پھر علی کا سوال ہوتا کہ اس کو کس نے وجود دیا؟ پھر اگر میں کہتا وہ چیز خود بخود وجود ہے، تو مجھے یہ کہنا پڑتا اس کو پھر کسی نے وجود دیا. تو بالآخر کہیں نہ کہیں جا کے مجھے کسی وجود پہ رکنا پڑتا. تو علی کہتا ہے وہی اللہ کا وجود ہے. یہ امیر المومنین. تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا. یہ وجود کا لباس اللہ نے انسان کو وجود کا لباس دیا ہے. کہا پیغمبر نے کہا یا علی تم نے بالکل ٹھیک کہا، اب بتاؤ اللہ کی دوسری بڑی نعمت کون سی ہے؟ اب اللہ کی دوسری بڑی نعمت کون سی ہے؟ امیر المومنین نے کہا اللہ کی دوسری بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نباتات اور جماعتات کی طرف نہیں بنایا. اللہ نے ہمیں نباتات اور جماعتات کی طرف نہیں، بلکہ ہمیں ایک روح اور جسم دیا ہے، جان دی، ایک بدن دیا ہے. ہمیں ایک روح، اللہ نے روح عطا کی ہے اور ایک جسم دیا ہے. اب دیکھیں یہ روح اور جسم، یہ جو جان ہے انسان کی، اب دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں. روح کیا ہے؟ نظر نہیں آتی، لیکن انسان کے اندر روح موجود ہے. یہ جسم ہے جو سامنے نظر آتا ہے، جس میں جان ہے، جو باڈی حرکت کرتی ہے. فزیکلی طور پہ انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ساری عبادت فزیکلی طور پہ انسان انجام دیتا ہے. یہ اس کے جسم، جو باڈی اللہ نے دی ہے، یہ وہ. اب یہاں پر بھی خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے، اس لیے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جسم اور روح، اس کی بھی مختلف کیفیت ہوتی ہے. جسم کی چھ حالتیں ہیں. کتنی حالتیں ہیں؟ چھ حالتیں. جسم کی چھ حالتیں ہیں، اور اس طرح روح کی بھی چھ حالتیں ہوں گی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو انسان کو جسم دیا ہے، اس کی یہ چھ حالتیں کون کون سی ہیں؟ یہ جی ہاں، اللہ نے جو انسان کو جسم دیا ہے، اس کی کتنی حالتیں؟ چھ حالتیں. یا یہ جسم انسانی صحیح و سلامت ہوگا، صحت مند ہوگا، یا بیمار ہوگا. صحت مند ہوگا یا بیمار ہوگا، ایک. دو، یا یہ زندگی ہوگی یا موت. کتنی ہو گئیں؟ چار. دو دو کر کے ہوگی نا. ہاں، صحت مند ہوگا یا بیمار، یا موت ہوگی یا زندگی ہوگی، یا خواب یعنی نیند، سو رہا ہوگا یا بیدار ہوگا. اب مجھے نہیں معلوم یہاں کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، کتنے لوگ سو رہے ہیں. یہاں پہ تو بیشتر لوگ ہیں فیلن بیدار ہیں. ہاں، تو انسانی، جو انسانی جسم ہے، اس کی کتنی کیفیت ہو گئی؟ چھ کیفیت ہو گئی. صحت مند، بیمار. اب اس کو آپ اس طرح رات کر لیں گے، آپ کو صحت مند یا بیمار، زندگی یا موت، نیند یا نیند بیداری، خواب یا بیداری. خواب سونے کو کہتے ہیں. یہ چھ حالتیں انسان کی باڈی کی ہیں، جسم کی چھ حالتیں. آئیے اب روح کی بھی چھ حالت ہوں گی. اچھا اب روح کی بھی چھ حالتیں کون سی ہیں؟ یا روح انسانی روح، یا انسانی روح سے تندرست ہوگی، یا انسانی روح بیمار ہوگی. تو اب سوال ہے کہ انسانی جو روح ہے اس کی سلامتی کیا ہے؟ دیکھیں اگر ظاہری اعتبار سے انسان صحت مند ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، صحت مند ہے، صحت مند ہے، نظر آ رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے. خدا نہ خاصا بیمار ہوتا ہے تو بات نہیں کر سکتا، اور بستر پر ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے. تو یعنی دو کیفیتیں ہیں جو انسان کی باڈی سے واپس ہیں. اسی طرح روح کے لیے بھی فرمایا کہ روح بھی صحت مند ہوگی. اچھا اب سوال ہے کہ روح کی سلامتی کیا ہے؟ یہ جو روح جو صحت مند ہے، کیسے پتا چلے روح صحت مند ہے؟
سر معرفت
یہ سب چیزیں کہاں جا کے ختم ہوتی ہیں؟ ایمان ایک اور ہے. ایمان ایمان جا کے کہاں پر اینڈ ہوتا ہے؟ اس کا نام ہے یقین. روح کی جو سلامتی ہے اس کا کیا نام ہے؟
یقین.
یقین کی منزل، یعنی جو اس کا جو انسان یقین کی منزل پر ہوگا، اس کا یقین کی منزل پر ہوگا، اس کا مطلب کیا؟ اس کی روح سلامت. اب
غیر یقینی
نہیں کہیں گے، اس سے ہم کہیں گے شک. شک جسے خدا نہ خواستہ شک کی بیماری ہوتی ہے نا، جسے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے وضو میں، طہارت میں، بالآخر وضو وغیرہ میں زیادہ پانی پہنچا نہیں پہنچا، چھ دفعہ ڈالتے ہیں، آٹھ دفعہ، دس دفعہ.
ہاں
بس یہ بھی مسئلہ ہے. تو خیر یہ مسائل ہوتے ہیں. تو یا اس یا یہ شک ہوگا طہارت وغیرہ کا، یا انسان کے ایمان کا شک ہوگا یہاں پر، یعنی انسان کی روح. یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی روح، ہاں 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 نبی، ہاں ہاں یہ یہاں پر مراد یہ ہے، کیونکہ یقین پختہ معنوں میں کہ اللہ پہ یقین
میں آتے رہتے ہیں.
نہیں ایک چیز دیکھیں، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کا یقین، دیکھیں آپ کا یقین اللہ پر ہے، یہ بات طے. اب آپ کو شک کس چیز کا ہو رہا ہے؟ یہ شک نہیں ہو رہا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے.
آپ کو نہیں،
یہ وہم ہوتا ہے، عموماً لوگوں کو وہم ہوتا ہے، شک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جس کا یقین علی پہ ہوگا اس کی، یا عموماً تقریباً، ہاں عموماً ایسا ہے کہ لوگوں کو اس بات پہ یقین ہے کہ وہ بہادر تھے. اصل میں دیکھیں، ہاں دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شک کرتے ہیں، دوسرے لوگ ہو سکتا ہے اس بات پہ شک کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ عام مومنین تو یقین رکھتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کے وہ بعض اوقات خدا نخواستہ بعض باتیں ایسی کہہ بھی دیتے ہیں ان کی شان میں کہ کیسے ممکن ہے کہ کام ایسے کیسے کر دیا علی نے، امین مومن کام کیسے کر دیا، یا امام حسین نے کام کیسے کر دیا. تو اس کا مطلب ہم کہتے ہیں ان کی روح ابھی بیمار ہے، یہ شک کی روح ان کی شک کی شکار ہے، یعنی روح ان کی بیمار ہے. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں، امیر مومن روایت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روح کی بھی جو چھ صورت حال ہیں جو جسم کی طرح ہیں، تو وہ کیا صورت حال ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ جیسے بدن تو آپ کو نظر آ رہا ہے، سوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بدن سو رہا ہے خواب میں مثلا، یا تندرست ہے، تو روح کیسے تندرست ہوگی؟ کیسے پتہ چلے گا انسان کی روح بھی تندرست ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ امیر فرمایا روح کی تندرستی انسان کے یقین پر. جس آدمی کا اللہ پہ یقین، رسول پہ یقین، ولایت پہ یقین، قیامت پہ یقین، ان چیزوں پہ جن کا یقین ہو کہ ہاں یقین. دیکھیں بہت سے لوگ یقین پختہ ہوتا ہے، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اشارہ کر دوں ایک واقعے کا. آپ نے سنا روح الحیات میں اللہ مجلس نے لکھا، یہ روایت بھی روح الحیات میں جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ دس نعمتوں والی روایت، یہ بھی اللہ مجلس نے روح الحیات میں لکھی. وہ یہ روایت بھی یقین کہ پیغمبر اسلام جب اپنے صحابیوں کے ساتھ نماز ظہرین کے بعد کہتے ہیں نکلے باہر، کیا دیکھا کہ ایک شخص نے اپنے قمیض یا کرتا اتارا ہوا ہے اور زمین پہ اس عرب کی گرمی شدید دھوپ میں زمین پر اپنے آپ کو مسل رہا ہے، لیٹ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا تو کیا کر رہا ہے؟ تو کہا میں اپنے نفس کو مزہ چکھا رہا ہوں. پھر اللہ کے رسول سے سوالات کی، کہا کہ میں جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں، جنت میں لوگوں کو نعمتیں جو ہر وہ دیکھ رہا ہوں، جہنم میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کیسے آتے ہیں، جب آنکھیں بند کرتا ہوں اور آنکھیں کھلتا ہوں سارے مناظر دیکھتا ہوں. یہ میں آپ کو سرسری سے واقعہ سنا رہا ہوں. جو تو اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ یہ یقین کی منزل پہ پہنچ گئے. کتاب خود ایک کتاب کا نام ہے آیت اللہ جسکی کی کتاب، اس کا نام ہی یقین رکھا. اس میں دیکھیں یقین کے واقعات ملیں گے آپ کو. یقین کسے کہتے ہیں؟ خود ایک موضوع ہے یقین. تو یقین وہ چیز ہے جو انسان ایک پہنچتا ہے، جس یعنی سلامتی روح، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یقین، وہ آدمی یقین کی منزل پر ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اس کی روح اگر بیمار ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شک میں مبتلا ہے، یعنی عقائد کے اعتبار سے. نمبر تین، انسان کی جسم انسان کا جسم جو ہوگا یا موت میں ہوگا یا زندگی میں، اسی طرح روح بھی مرگ میں ہوگی یعنی موت میں ہوگی یا زندگی میں ہوگی. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ انسان کی یہ روح ہے، یہ روح جو ہے مر گئی ہے، کیسے پتہ چلے؟ کیا دلیل ہے؟ کہ جہالت، جہالت، اور اس کے مقابل میں کیا ہے؟
علم.
تو زندگی، روح کی زندگی کس میں ہے؟ علم. اور روح کی موت کس میں ہے؟
جہالت.
یعنی اگر کسی کا علم نہیں ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کی روح مردہ ہے. نہیں کہتے اس کی روح مر گئی ہے، اس کا مطلب کیا؟ علم نہیں. اور جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی روح شاد ہوتی ہے، کہتے ہیں ان کے پاس علم ہے، اس کا مطلب ان کی روح شاد ہے، روح زندہ ہے. زندہ، زندگی اور موت. اور آخری چیز کیا رہ گئی؟ خواب اور بیداری. انسان جیسے سوتا ہے پتہ چل جاتا ہے، انسان جاگتا ہے پتہ چل جاتا ہے، اسی طرح روح بھی انسان کی جاگتی ہے اور سوتی ہے. روح کا جاگنا یعنی خواب، نیند. اگر روح سو رہی ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ انسان غفلت میں. نہیں کہتے کہ اس کو بیدار کرو. ایک دیکھیں، ایک جملہ ہے کہیں کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ سوتے ہوئے انسان کو اٹھانا آسان ہے، غفلت سے کسی کو بیدار کرنا مشکل ہوتا. یہ ہے. تو روح، اگر انسان کی روح غفلت میں ہے، اس کا مطلب، اگر اس کا مطلب ہے اس کی روح جو ہے وہ خواب ہے، یعنی نیند میں، غفلت میں. اور روح اگر بیدار ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان ہوشیار ہے، اپنی ان تمام چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے جو ہم نے پڑھی. ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، حفاظت کرتا ہے ان چیزوں کی جو ہم نے پڑھی ہیں، پانچ چیزیں. اس کا مطلب ہے اس کی روح بیدار ہے. یہ دوسری بڑی نعمت کا ذکر آیا تھا تو میں نے ایک روایت ضمنی طور پہ، وہ بھی امیر المومنین کی روایت تھی، وہ آپ کے سامنے بیان کی کہ دوسری بڑی نعمت کیا ہے. دوسری بڑی نعمت یہ ہے کہ امیر نے فرمایا، اللہ نے انسان کو روح اور جسم اور یہ جان، یہ چیزیں عطا کی ہیں. پیغمبر نے فرمایا، علی تم نے بالکل ٹھیک کہا. تیسری بڑی نعمت کا، تیسری بڑی نعمت کون سی ہے؟ امیر نے فرمایا، اللہ نے انسان کو تیسری بڑی نعمت دی ہے. وہ کیا دی ہے؟ کہ انسان کو ایک خاص شکل دے کر پیدا کیا ہے. دیکھیے، درخت کی طرح نہیں ہے انسان، ہر انسان ایک خاص شکل دے کر. امیر نے فرمایا، اللہ نے انسان کو ایک خاص شکل دے کر پیدا کیا ہے. کہا پیغمبر نے، کہا علی تم نے بالکل ٹھیک فرمایا. اللہ کی چوتھی بڑی نعمت، اللہ کی چوتھی بڑی نعمت کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ کی چوتھی بڑی نعمت یہ کہ اللہ نے ہمیں حواس ظاہریہ اور باطنیہ سے ممتاز کیا. یہ حواس ظاہریہ جو، جسے حواس خمسہ ہم کہتے ہیں نا، کہ انسان، حواس خمسہ کیا ہے؟ نہیں، حواس خمسہ مشہور ہے، ایک منٹ، ہاں ہاں، یہ حواس خمسہ ہے. یہ چکھنا ہے، سننا ہے، سونگھنا ہے، دیکھنا ہے، لمس کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہیں. تو فرمایا، اللہ نے انسان کو یہ حواس خمسہ، یہ ظاہریہ ہے جس سے انسان در کرتا ہے، اور باطنیہ ہے جس سے انسان، یہ ان چیزوں سے ممتاز قرار دیا ہے کہ انسان کو حواس ظاہریہ اور خمسہ، حواس ظاہریہ اور باطنیہ دیا گیا. کہا پیغمبر نے، کہا علی تم نے بالکل ٹھیک فرمایا. پانچویں بڑی نعمت کون سی ہے؟
چوتھی
وہی حواس خمسہ. حواس خمسہ یعنی، حواس خمسہ یعنی خمسہ وہی پانچ، خمسہ کہتے ہیں پانچ. حواس یعنی یہ جو چیزیں جس سے ہم در کرتے ہیں، جس سے ہم ظاہر، یہ حواس خمسہ کی مثال ہوتے ہیں، ظاہریہ بھی ہیں، باطنیہ بھی ہیں. یعنی حواس خمسہ، ہاتھ سے ہم کسی چیز کو لمس کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ناک سے سنتے ہیں، اور زبان سے چکھتے ہیں، اور کان سے سنتے ہیں. یہ سے کہتے ہیں حواس خمسہ. یہ چوتھی صفت ہے، چوتھی بڑی نعمت ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ چوتھی بڑی نعمت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے. کہا بالکل ٹھیک. پانچویں بڑی نعمت کون سی؟ پیغمبر نے پوچھا، یا علی پانچویں بڑی نعمت کون سی ہے؟ فرمایا، پانچویں بڑی نعمت اللہ نے انسان کو عقل سلیم عطا کی. عقل سلیم، یہ عقل بڑی نعمت ہے. اور یہ عقل ہے کہ جس سے انسان حق اور باطل کی پہچان کرتا ہے. یہ حق ہے، یہ عقل ہے کہ جس سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے. یہ عقل ہے کہ، جو امیر المومنین کی ایک روایت میں نے پہلے بیان کی تھی پچھلے سال، کہ انسان کو چھ چیزیں جو کمال تک پہنچاتی ہیں، اس میں ایک अकल है कि जिसके जरिए इंसान कमाल तक पहुंचता है। तो सारी चीज़ें ये इंसान अकल के ज़रिए से इंसान हासिल करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान जन्नत इंसान अकल के ज़रिए से हासिल करता है। और बहुत सारी रवायतें अकल के मुतालिक हैं, ख़ुद एक मौजू है कि अकलमंद कौन। कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो उन चीज़ों को बयान करेंगे कि जिसमें यह बयान किया गया कि अकलमंद कौन है, हम अकलमंद किसे कहते हैं और मासूम किसे कहते हैं अकलमंद। तो पांचवी बड़ी नेमत क्या हुई? अकल, अकल सलीम। अल्लाह ने इंसान को अकल जैसी नेमत दी। छठी बड़ी नेमत क्या है? छठी बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ने इंसान को दीन हक देकर पैदा किया। अली कहते हैं अल्लाह ने इंसान को दीन हक देकर पैदा किया है। ये छठी बड़ी नेमत है। और अल्लाह ने इंसान को गुमराह और गाफिल पैदा नहीं किया, अल्लाह ने इंसान को दीन देकर पैदा किया। ये छठी बड़ी नेमत है। सातवीं का बिल्कुल ठीक फरमाया। का सातवीं बड़ी नेमत कौन सी है? का अब देखिए पैगंबर ने आमीन फरमाया या रसूल अल्लाह सातवीं बड़ी नेमत ये कि अल्लाह ने इंसान को आखरत यानी मरने के बाद ला फानी ज़िंदगी दी है, वो ज़िंदगी जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, वो ज़िंदगी दी है। सातवीं बड़ी नेमत ये है। का तुमने बिल्कुल ठीक कहा। का आठवीं बड़ी नेमत कौन सी है? पैगंबर अमीर मोमिन ने फरमाया अल्लाह ने इंसान को आज़ाद खल्क किया है, किसी का ग़ुलाम नहीं बनाया। ये आठवीं बड़ी नेमत है। कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा। कहा कि बताओ नवीं बड़ी नेमत कौन सी है? अमीन ने फरमाया कि अल्लाह ने ज़मीन व आसमान और इसमें जो कुछ भी है वो इंसानों के लिए खल्क किया कि ताकि इंसान इससे इस्तेफादा हासिल करें। ज़मीन व आसमान और इसमें जो कुछ भी है वो अल्लाह ने इसलिए खल किया कि लोग इससे मखलूक मेरी इससे फ़ायदा उठाए। कहा तुमने बिल्कुल ठीक फरमाया। और उसके बाद कहा कि बताओ कि आखिरी यानी दसवीं नेमत जो हमारी इस रवायत के मुताबिक है कि दसवीं बड़ी नेमत कौन सी है? अमीन ने फरमाया हज़रत अली ने फरमाया कि हमें मर्द खल किया है और औरतों पर हमें शर्फ बख्शा है। कहा तुमने बिल्कुल ठीक फरमाया। तो 10 नेमतें ये थीं कि जो मैंने आपके सामने बयान की बहुत मुख्तसर कि 10 बड़ी नेमतें अमीरुल मोमिनीन की निगाह में कि इंसान इन 10 नेमतों की इंसान अगर कदर करेगा और इन 10 नेमतों को इंसान अपनी ज़िंदगी में देखे, एक एक चीज़ को देखे। अब आप देखिए इस नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या थी? वजूद। सबसे पहली नेमत क्या थी? वजूद इंसान। खुद इंसान इन तमाम नेमतों का इंशाल्लाह मुताला करेंगे, गौर से देखेंगे तो ये इंसान को ये समझ में आएगा कि ये बड़ी ये अल्लाह ने जो इंसान को ये नेमतें अता की हैं कि इंसान किस तरह उनकी नेमतों का शुक्र अदा करे जो इंसान शुक्र अदा नहीं करता। तो यहाँ तक हमने एक रवायत आपके सामने मुकम्मल की। अब आते हैं दूसरी रवायत पर। अब जो रवायत मैं बयान कर रहा हूँ ये रवायत है, ये नसीहतें हैं, ये नसीहतें हैं पैगंबर इस्लाम की अमीरुल मोमिनीन को नसीहतें हैं। 6 नसीहतें। कितनी नसीहतें हैं? 6 नसीहतें हैं। यानी रवायत यूँ है कि पैगंबर इस्लाम ने इस तरह है कि हजरत ने कहा या अली तुमको 6 लाख बकरियां पसंद करते हो या 6 लाख दीनार पसंद करते हो? तो पैगंबर 6 लाख या 6 लाख बातें, 3 चीज़ें थीं, 6 लाख बकरियां, 6 लाख दीनार, 6 लाख बातें। तो हज़रत अली ने कहा मैं या रसूल अल्लाह मैं 6 बातें पसंद करता हूँ 6 लाख बातों को। तो पैगंबर ने कहा मैं 6 लाख बातों को 6 चीज़ों में मुनासिब कर देता हूँ। यानी ये 6 बातें जो तुम्हें बयान कर रहा हूँ, 6 वसीयतें बयान कर रहा हूँ, ये हाँ ये रवायत इस तरह से यूँ है कि या अली तुम 6 लाख बकरियों को पसंद करोगे या 6 लाख दीनार पसंद करते हो या 6 लाख बातें? तो उन्होंने कहा मैं 6 लाख बातें। फिर उसके बाद रसूल खुदा ने कहा कि मैं 6 लाख बातों को 6 चीज़ों में मुनासिब कर दूंगा, यानी 6 लाख बातों को 6 बातों में बयान कर देता हूँ। अब आपने देखना कि देखिए ये 6 नसीहतें कौन कौन सी हैं जो बहुत अहम नसीहतें हैं जो अमीरुल मोमिनीन को पैगंबर ने की। और दर हकीकत में ये नसीहतें हमारे लिए हैं कि हम इन नसीहतों पर अमल करें और देखें कि अल्लाह के रसूल ने अमीरुल मोमिनीन को 6 नसीहतें कौन कौन सी की। नंबर 1 का या अली जब तुम देखो लोगों को कि लोग नवाफिल में मुस्तहबात में मशगूल हो जाएं। क्या देखो? जब तुम देखो लोगों को कि नवाफिल में और मुस्तहबात में मशगूल हो जाए तो तुम क्या करो? تو تم اپنے آپ کو واجبات میں مشغول کر دو. اب دیکھیں یہاں پر ہم اپنے معاشرے کی اگر دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو مستحبات زیادہ انجام دیتے ہیں اور واجبات چھوڑ دیتے ہیں, جبکہ سب سے پہلے کیا ہے؟ سب کے پہلے واجبات. اور یہاں پر میں ایک بات یہ بیان کرتا چلوں کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے واجبات ہیں جو انسانی زندگی کے ہیں, وہ انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا. تو لہٰذا پہلی چیز کیا کہ انسان اس کا علم حاصل کرے, واجبات کا علم حاصل کرے. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کتنے لوگ یہ کہتے ہیں جب انہیں زندگی کے اس عمر میں یعنی 40 سال 50 سال میں پتہ چلتا ہے, کہتا ہے اچھا مولانا یہ بھی واجب ہے, اچھا یہ بھی واجب ہے. تو بہتر یہ کہ انسان ان چیزوں کو جو واجب چیزیں انہیں پہلے انسان معلوم کرے. تو ہم پیغمبر کہہ رہے ہیں یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ مستحبات میں مشغول ہو جائیں. اب ہم اپنی معاشرے میں دیکھیں, اب میں مثال آپ کو دوں, عمرہ پہ جانا مستحب ہے, اچھی بات ہے, انسان انجام دے, بہت اچھی بات ہے. اور بھی بہت سی ایسی مثالیں جہاں مستحبات پہ انسان انجام مستحبات انجام دیتے ہیں. لیکن اگر اس پہ حج واجب ہو گیا تو اس کے لیے پہلا فریضہ کیا ہے؟ پہلا فریضہ حج کو انجام دے گا. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں, نہیں 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 اس کو تقابل نہیں کر سکتے, نہیں تقابل نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے, دیکھیں وہاں فرق ہے دونوں میں. ہم اپنے واجبات کو سمجھیں, یعنی ہمیں جو چیز واجب ہے پہلے ہم اس کو سمجھیں گے, واجبات کا علم حاصل کریں گے کیا چیز واجب ہے. جیسے میں نے ایک مثال دی کہ ممکن ایک شخص جس کے بعد پیسہ ہے وہ ہر سال عمرہ پہ جاتا ہے, وہ فضیلت عمرہ کی فضیلت سمجھتا, اچھی بات ہے کرنا چاہیے عمرہ, ثواب بھی, لیکن وہ حج پہ نہیں جاتا یا حج نہیں کرتا. تو اب اس کے لیے کہ ایک واجب کو ترک کر رہا ہے اور مستحب کو جاتا, یہ اس طرح تقابل اس طرح کرنا. یا اگرچہ ایسا نہیں ہوتا لیکن میں ایک مثال دے دوں, ہوتا نہیں ہے لیکن شاید کچھ لوگ مستحب نمازیں پڑھیں واجب کو چھوڑ دیں, یا ہو سکتا ہے, یا یوں کہہ لیجیے, جانے اس میں بھی مثال ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عید کی نماز پڑھتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے پڑھنی چاہیے, جمعہ پڑھنا جانا اچھا ہے, مستحب ہے, انجام دے, کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن کیا کرتے ہیں وہ جو واجب نماز ہیں وہ ترک کرتے. تو یہ نہ کریں, یہ مراد ہے یہاں پر کہ انسان اپنی زندگی میں مستحبات کو جو ادا کر رہا ہے وہ تو اگر اچھی چیز ہے تو ادا کرے, لیکن اس کے تقابل میں اگر وہ واجبات چھوڑ رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں. ہاں تو پیغمبر یہ کہتے ہیں جب تم دیکھو لوگوں کو, یا علی جب لوگوں کو دیکھو لوگ مستحبات میں مشغول ہیں, یعنی فرض کریں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عیدین ماشاء اللہ عید کی نماز ہے پڑھ رہے ہیں, جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں, دیکھیں واجب نماز ہے نہیں پڑھ رہے, تو یہ نہیں کریں. تو اب کیا فرمایا, مستحبات جب دیکھو لوگ مستحبات میں مشغول ہو جائیں تو تم کیا کرو, واجبات کیا. اب اس کی اور بھی مثالیں میں نے ایک دو مثالیں دی, ممکن ہے اور بھی کچھ مثالیں ہوں جو معاشرے میں ہوں گی. تو اسی طرح سب سے پہلے ادائیگی انسان کی واجبات. پھر کہا یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو, کیا کہا یا علی جب تم دیکھو لوگ, کیا دیکھو لوگوں کو, کہ لوگ دنیا بنانے میں مشغول ہو جائیں, دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائیں. اب دیکھیں آج ہم کس آج ہم کہاں لگے ہوئے, دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے. کیا یا علی جب تم دیکھو لوگوں کے لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائیں تو تم اس وقت اخروی کاموں میں مشغول ہو جائیں, یعنی دنیا کا تقابل کس سے کیا بھی مومن ہے, آخرت سے. اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں, آپ کسی کو بھی ہر ایک کو آپ دیکھیں کہ صرف اور صرف اس کی جتنی بھی بھاگ دوڑ ہے کہاں پر ہے, دنیا پر ہے, دنیا میں مشغول ہے. وہ کما بھی رہا ہے تو دنیا کے لیے کما رہا نہیں, اچھا اس کا مطلب کہ مولانا کمانا نہیں چاہیے, نہیں کمانا چاہیے. ہمیں سب سے اہم چیز جو ہے جو پانچویں امام کی روایت میں آیا تھا, معرفت دین جو میں نے عرض کیا تھا, اس پہ کافی گفتگو ہوئی تھی, یہ بہت مہم ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ کون سی چیز اہم ہے اور کون سی چیز مہم ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اگر دنیا کمانے میں کہا مولانا دنیا میں تو ہم روزی کمائیں گے تو اللہ نے کہا ہے دنیا میں روزی کماؤ, اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. یعنی تقابل کے اعتبار سے کہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اتنا اپنے آپ کو آپ مشغول کر دیں اور آخرت کو بھول جائیں, ایسا نہیں کریں, ایسا نہیں کریں. دنیا کے کاموں میں اتنا مشغول ہو گئے, اتنا مشغول ہو گئے کہ آخرت کے متعلق پوچھے تو وہ جناب لقمان والے لقمان کی مثال, وہ مثال جو جناب لقمان نے کہا تھا نا, قصہ جو مشہور ہے, اللہ غفور رحیم ہے. دنیا دیکھیں دنیاوی معاملات میں انسان کتنا ایکٹیو ہوتا ہے اور کتنی اس کی عقل کام کرتی. جناب لقمان ایک سفر پر تھے تو ایک دیہات میں رکے ایک کسان کے پاس, تو اس سے کہا جب نماز شب کا وقت ہوا تو اسے اٹھایا کہ اٹھو نماز شب پڑھو, اسے کیا کہا, خدا غفور رحیم ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو یہ تو مستحب ہے، نہیں پڑھا مسئلہ نہیں ہے. پھر نماز واجب کا جب وقت ہوا اسے اٹھایا کر پڑھو واجب پڑھو، تو کیا کہا اس نے، خدا جان رکھوا نے کچھ نہیں کہا. یا جواب مومن بھی یہ جواب دیتے ہیں نا، نماز پڑھو واجبات کی ادائیگی ہوگی، اللہ کو معاف کر دے والا، اللہ معاف کر دے گا. اس نے بھی وہی کہا خدا غفور رحیم ہے، جناب لقمان نے کچھ نہیں کہا. صبح ہوئی اس کے بعد کسان سے گفتگو ہوئی، جناب لقمان کو اس نے کہا کہ گندم کا بیج دیا کہ آپ اسے بو دیں. کہا ٹھیک ہے. جناب لقمان گیا اور آ گئے، تھوڑی دیر بعد آ گئے، کہا آپ نے گندم کا بیج بو دیا؟ کہا نہیں گندم کا بیج نہیں بویا، انشاءاللہ گندم اگے گی. کہا کیسے ہوگی؟ کہا خدا غفور رحیم. تو کسان نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب گندم کا بیج نہیں بویا تو گندم کیسے اگے گی؟ تو انہوں نے کہا، اب انہوں نے کہا جواب میں کہا دیکھو دنیاوی معاملات میں تمہاری عقل کتنی کام کرتی ہے، تم جانتے ہو کہ جو چیز بوئی جائے گی وہی چیز انسان کاٹے گا. کہا آخرت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، کوئی یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کہے کہ بھائی نہ میں نماز پڑھوں، نہ میں روزہ رکھوں، نہ میں کوئی عبادت کروں، نہ میں حج بجا لاؤں، نہ میں صدقہ دوں، نہ میں صلہ رحمی کروں، نہ کسی کا احترام کروں، نہ تمام واجبات کی ادائیگی کروں، اس کے بعد اللہ مجھے جنت دے دے، کیسے ہو سکتا؟ ہر چیز میں کہے کہ وہ ہر چیز میں یہ کہے کہ جو اللہ غفور رحیم ہے، یہ نہیں ہے. یعنی امیر المومنین پیغمبر نے فرمایا امیر المومنین سے جو کہا کہ علی جب تم دیکھو لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آخرت کو بھول گئے وہ لوگ، تو اب دنیا میں لگ گئے تو آخرت کو بھول گئے. کہا جب تم دیکھو لوگوں کو کہ تم دنیاوی کام مشغول ہو جائیں تو تم پھر کیا کرو، اپنے آپ کو آخرت میں مشغول کر دو. یعنی ہمارے لیے یہ کہ انسان دنیا میں، اب آپ کو میں نے عرض کیا، اچھا ایک مثال اور میں آپ کو دے دوں، دنیا کی بات آئی تو ایک کہ لوگ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں رہے اس کی محبت نہ ہو، کرتے ہیں لوگ سوال کہ بھائی دنیا میں رہتے ہیں اور محبت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے، کسی نے مثال دی کہ سمندر پر اگر کشتی جا رہی ہو تو کشتی جل رہی ہے، کشتی کس صورت میں ڈوبے گی؟ جب سمندر کا پانی اس میں آ جائے. کہا اس کی مثال اسی طرح ہے، کہا سمندر جو ہے وہ دنیا کی مانند ہے، مومن اس کشتی کی مانند ہے. جب تک سمندر پہ کشتی چل رہی چلتی رہے گی، نہیں ڈوبے گی. سمندر ہے کشتی ہے چلتی رہے گی، آپ نے دیکھا چل رہی ہوتی ہے. کب ڈوبتی ہے؟ کہ جب سمندر کا پانی اس کشتی میں آتا ہے. تو مثال یہ ہے کہ دنیا اس سمندر کی مانند ہے، مومن اس کشتی کی مانند ہے. اب جب مومن کے جس طرح سمندر کا پانی کشتی میں آئے گا تو کشتی ڈوبے گی، کیا اسی طرح مومن دنیا میں رہے؟ دنیا میں رہتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب دنیا کی محبت اس کے دل میں آئے گی تو اس کا ایمان ڈوب جائے گا. یہ ہے مثال، یہ ہے. تو اسی طرح یہ ممکن ہے کہ انسان دنیا میں رہے اور دنیا کی محبت نہ، بالکل اسی طرح کہ سمندر کے اوپر کشتی چل رہی ہے اور کشتی نہ ڈوبے، بالکل اس کی طرح یہ مثال اسی طرح ہی. ٹھیک ہے. یہ تو دوسری صفت کیا ہوئی، پہلی صفت کیا ہوئی، پہلی نصیحت کیا ہوئی، نوافل اور مستحبات میں جب تم دیکھو، یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ مستحبات میں مشغول ہو جائیں تو واجبات میں مار کرو. تو واجبات کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے کیا، اس کا علم ہونا ضروری ہے، نمبر دو. دوسرا کیا ہے، یا علی جب تم دیکھو
لوگ دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں تو
اپنے آپ کو آخرت میں مشغول کرو، یعنی آخرت بناؤ. اب اس کی میں نے عرض کیا دو مثالیں آپ کو دے دی کہ انسان دنیا میں رہ کر ہی آخرت بنائے گا، یہ بھی طے شدہ مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آخرت کو کیسے بنائے گا انسان، دنیا میں رہ کر ہی انسان آخرت کو بنائے گا. تیسری، یا علی جب تم دیکھو لوگوں کے لوگ دنیا کی زیب و زینت میں لگ جائیں، دنیا کو خوبصورت بنانے لگ جائیں. دوسرا حصہ کیا ہے، پہلا حصہ میں ہم دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں، دوسرا کہ یا علی جب تم دیکھو لوگوں کے لوگ دنیا کی زیب و زینت میں لگ جائیں تو تم آخرت کی زینت میں لگ جاؤ، زیب و زینت میں آخرت کو بنانے لگ جاؤ. بھائی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایک گھر ہے، اب سادہ گھر ہے، انسان سادے گھر میں رہتا ہے لیکن کوشش، اگر اس کا پیسہ ہے تو کیا کرتا ہے، اس گھر کو سجاتا ہے، پردے اچھے لے کر پردے اچھے بناتا ہے، ڈرائنگ روم اچھا بناتا ہے، بیڈ روم اچھا بناتا ہے، کچن آج کل بہت اچھا بننے لگا ہے تو کچن بہت اچھا بناتا ہے، ساری چیزیں ہیں کچن کے اعتبار سے. تو ہر گھر انسان اپنے اعتبار سے بناتا ہے، تو دنیا بھی اسی طرح، کیا کہا جس طرح گھر کی زیب و زینت میں دنیا کی زیب و زینت ہوتی ہے، دنیا اچھی انسان بناتا ہے. کیا یا علی جب تم دیکھو جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ دنیا کی زیب و زینت میں لگ جائیں تو تم اس وقت آخرت کی زیب و زینت میں لگ جائیں. اب آپ دیکھیں اس میں دنیا کی بہت ساری مثالیں, دنیا میں انسان کی کتنی ساری مثالیں, انسان دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے, انسان دنیا کو خوبصورت بنانے میں لگا ہوا ہے. اور ائمہ علیہ السلام کی جو روایتیں اور ائمہ سے روایتیں ہیں, جو واقعات ہیں, وہ سب یہی ہیں کہ آخرت کی طرف کام کرو. یہاں پر میں قصہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ ایک شخص تھا جو امام کی خدمت میں آتا تھا, مدینہ آتا تھا پہلے, اس کے بعد پھر مکہ جاتا تھا. مدینہ آتا تھا زیارت کے لیے, امام کی زیارت پر آتا تھا, زیارت کر کے اس کے بعد وہ مکہ جاتا تھا حج کے لیے. اور کبھی ایسا کرتا تھا کہ وہ یعنی امام کے اس کا جب بھی حج کے لیے آتا تھا, امام کی خدمت جاتا تھا. ایک مرتبہ اس نے امام سے کہا کہ مولا میں حج کے لیے جا رہا ہوں, امام کی خدمت میں آیا اور کہا مولا میں حج کے لیے جا رہا ہوں, یہ 10,000 دینار ہے, یہ 10,000 دینار, اس میں آپ میرے لیے گھر خرید لیں. آپ دیکھیے گا بہت سے واقعات آتے ہیں گھر کے, کہ گھر خریدنے کے انسان چاہتا ہے کہ گھر اچھا ہو, اس کیا ہو. تو اس نے بھی کہا کہ مولا آپ میرے لیے گھر خرید لیں, اور یہ 10,000 دینار دے کر امام کو دیا, اور اس کے بعد وہ حج پہ چلا گیا. جب حج سے واپس آیا, میرا امام کی خدمت ہو جاتا, تو وہ امام سے اس نے سوال کیا, مولا میں آپ کو 10,000 دینار میں نے آپ کو دیے تھے اس لیے تاکہ آپ میرے لیے گھر خریدے. امام نے کہا, امام نے ایک سند اسے دی اور کہا کہ ہم نے تمہارے لیے گھر خرید لیا, لیکن کیا کہا, کہا اس دنیا میں نہیں خریدا, ہم نے تمہارے لیے آخرت میں گھر خریدا, ہم نے گھر تمہارے لیے آخرت میں خریدا ہے, اور جو گھر جو ہے خریدا ہے وہ اہل بیت اطہار کے اعتراف میں ہے. یعنی تمہارے گھر سے جو آج کے اسلام میں ہم سمجھا جنت میں جو گھر ہے, یعنی ایک حصہ اس کا امیر المومن کے گھر سے ملتا ہے, ایک حصہ امام حسن کے گھر سے, ایک امام حسین کے, ایک رسول خدا, اس طرح ہم نے تمہارے لیے جو گھر خریدا ہے وہ جنت میں خریدا ہے, اور اعتراف ہے ائمہ معصوم علیہ السلام کے اعتراف میں, یہ گھر ہے تمہارا. ہم نے کیا ان پیسوں کا, چھٹے امام نے کہا ہم نے ان پیسوں کو فقراء میں تقسیم کیا اور تمہارے لیے آخرت میں گھر خرید لیا. تو اہم ترین چیز کیا کہ انسان آخرت میں بھی گھر بنائے, اور یہ دنیا میں رہ کر بنائے گا. دنیا کے اندر انسان دیکھے, دنیا میں انسان سختیاں تحمل کرے گا, خود روایت معصوم علیہ السلام کی, دنیا میں انسان سختیاں تحمل کرے گا تو آخرت میں وہ گھر بنے گا, آخرت میں اس کو اچھا صلہ ملے گا. تو کتنی چیزیں بیان ہو گئی اب تک؟ تین چیزیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے, یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو, یا علی جب تم دیکھو لوگوں کے, لوگ ایک دوسرے کے عیب نکالنے میں مشغول ہو جائیں. دیکھو لوگوں کو جب ایک دوسرے کے عیب نکالنے میں مشغول ہو جائیں تو اس وقت کیا کرو, تم اس وقت اپنی اصلاح کرو. چوتھی چیز کیا ہے؟ یا علی جب تم دیکھو دوسروں کو, یا علی جب تم لوگوں کو دیکھو کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب نکالنے میں مشغول ہو جائیں, ایک دوسرے کی یعنی ہم کہیں عیب نکالنے برائیوں میں مشغول ہو جائیں, تو تم اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جاؤ. یہ کام کیا ہے انسان کا؟ سب سے پہلا کیا کام ہے؟ انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے. انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے, یعنی جب پیغمبر نے فرمایا علی جب تم دیکھ رہے ہو لوگوں کہ لوگوں کا کیا کام ہے, جب تم لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ لوگ ایک دوسرے کے برائیوں میں عیب نکالنے میں مشغول ہو جائیں. آج معاشرے میں کیا ہے؟ فرصت ملنی چاہیے, بس تھوڑی سی فرصت مل جائے, جا دو چاہے مرد ہو عورت ہو, فرق نہیں پڑتا, جا بھی ہو جائے. تو اس میں کیا کام کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے, جبکہ روایت میں کیا آیا, پیغمبر کی ایک روایت ہے. یعنی آپ دیکھیں کتنا انسان سے انسان اچھا سلوک رکھے, یعنی اچھا تصور کرے کتنا ہے. روایت میں ہے کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو بھی آئے, اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو بھی آئے تو یہ خیال کرو اس نے کلی کی ہوگی, پی نہیں ہے. یہاں تو ہم ذرا سا کسی پہ دیکھتے ہیں فوراً شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, فوراً ایک دوسرے پہ عیب نکالنا, برائی فوراً شروع کر دیتے ہیں. اس کے بھی کہا پیغمبر نے کہا جب تم یہ دیکھو, یا علی جب تم یہ دیکھو کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب نکالنے میں مشغول ہو جائیں تو کیا کرو, اپنے نفس کی اصلاح کرو. تو دیکھیں سب سے پہلا کام کیا ہے, انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے, اپنی اصلاح کرے گا. جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے جب تک کام نہیں ہو سکتا. یا ہم جتنی بھی یہاں پر طالبات موجود ہیں, اور جتنے بھی مدرسے میں کہیں پر بھی, جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے معاشرہ کی اصلاح نہیں, اصلاح نہیں ہو سکے گا جب تک ہم اپنی اصلاح کریں گے, تاکہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں گے, اپنے نفس کو تنبیہ کریں گے. آئیے اس پہ بھی میں قصہ سناؤں گا, اپنے نفس کو تنبیہ کیسے کرتے ہیں. یہ واقعہ ہے, محمود بادشاہ تھا, ہندوستان کا تھا محمود بادشاہ. اس کا وزیر کا, اس کا جو خاص آدمی تھا اس کا کیا نام تھا؟ ایاز ہے نا, محمود ایاز مشہور ہے, محمود ایک ہی سخت نے کھڑے ہو گئے, محمود ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ ایاز. محمود بادشاہ تھا اور ایاز اس کا خاص آدمی تھا. یہ زندگی چل رہی تھی. اچھا اب ایاز جو تھا وہ کرتا کیا تھا, ایاز کیا کرتا تھا؟ ایاز نے اپنی زندگی میں ایک روٹین بنایا تھا, جب بھی بادشاہ کے محل سے نکلتا تھا اپنے محل میں یا اپنے گھر میں جو اس کا خاص گھر تھا, اس گھر میں جانے سے پہلے ایک کوٹھی کہہ لیجیے, ایک کمرہ کہہ لیجیے, جہاں وہ کچھ دیر کے لیے جاتا تھا اور وہ کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتا تھا, الاؤ نہیں تھا کوئی وہاں پر آنے, کوئی وہاں پر نہیں آ سکتا. وہ کمرے میں کچھ دیر کے لیے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ وہاں جاتا تھا اور اس کے بعد وہاں سے نکل کے پھر وہ اپنے گھر میں آتا تھا, یا اس نے اپنے گھر کے ساتھ ہی ایک کمرہ ایسا بنا رکھا تھا. یہ سارے لوگ جو بادشاہ کے ارد گرد ہوتے ہیں نا, یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ عیب نکالنے مشغول ہو جاتے. دیکھا نا ابھی ہم نے پڑھا کہ دوسروں کے عیب نکال, جب علی تم دیکھو لوگوں کو ایک دوسرے کے عیب نکالنے مشغول ہو جائے. یہ آدمی, یہ وزیر وزرا جو تھے, یہ سب یہ کرتے تھے, دیکھتے تھے یہ ایاز وہاں کمرے میں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے, اس نے کوئی خاص کام ہو تو بادشاہ کے, آج کے اسلام میں کہیں بادشاہ کے کان بھر دیے. کیا بھرے بادشاہ کے کان؟ کہ حضور آپ کے یہ مرنے کا انتظار کر رہا ہوں, اس نے یہ مال و دولت جمع کر رکھی, اس نے یہاں پر مال و دولت جمع کر رکھی ہے, یہ روزانہ اس کمرے میں جاتا ہے, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھتا ہے اور وہاں اپنے مال اور دولت کو دیکھتا ہے, اور تاکہ جو ہے تاکہ آپ مرے تو یہ سب پہ قبضہ کر لے. کیونکہ ایاز وہ تھا کہ جس نے بہت جلد ترقی کی تھی بادشاہ کے نظر, یہ تھا. دیکھیں لوگوں میں حسد ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ لوگ جب ترقی کرتے ہیں, چاہے مال کے اعتبار سے شہرت کے اعتبار سے, تو ایک چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, اس کا کیا نام ہے؟
حسد.
تو یہ ایاز جو تھا اس نے بہت جلدی ترقی کی تھی بادشاہ کے پاس اور بہت جلد بادشاہ کا خاص آدمی بن گیا تھا, تو جس کی بنا پر یہ ہوا کہ لوگوں نے جو دوسرے اسراف میں وزیر تھے انہوں نے بادشاہ سے شکایت کی. تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے کام یہ کرتے ہیں, جب یہ اس اوتاک میں جائے کمرے میں جائے تو مجھے اس وقت اطلاع کر دینا, تو آج ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے. اب جیسے ایاز پہنچا اپنے اوتاک میں, کمرے میں پہنچا, وہاں پر فوراً اطلاع بھی اور بادشاہ بھی آ گیا. اب بادشاہ نے وہاں جو دیکھا وہ عجیب منظر تھا. سب سے پہلے تو بادشاہ نے دیکھا کمرہ پورا خالی, کچھ نہیں اس کمرے میں, کچھ لباس پرانے, پھٹا پرانا لباس اور ایک جوتے, پھٹے پرانے جوتے, یہ دو چیزیں اس کمرے میں اسے ملی اور کچھ نہیں ملا. اس کے بعد کیا دیواریں کھدوائیں, زمین توڑی, شاید زمین میں دفن کیا ہو, دیواروں میں چھپایا ہو, سب کچھ توڑ تاڑ کے جب اسے اس بات کا بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی مال و دولت نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں, کوئی ثروت نہیں, کچھ نہیں ہے, اسے اس بات کا جب یقین ہو گیا تو اس نے کہا کہ بھائی اب ماجرا کیا, پوچھا یا سبھی ماجرا تو بیان کرو, ہمیں تو یہ اطلاع ملی یہاں پر کہ یہاں تو مال و دولت جمع ہے اور سب چیزیں ہیں, یہاں تو باقی دیکھو تو یہاں کچھ بھی نہیں, یہاں تو صرف ایک لباس ہے جو بھی پھٹا ہوا لباس ہے اور جوتے وہ بھی پھٹے ہوئے ہیں, اس کا کیا تعلق ہے تم سے؟ دیکھیے اب جو ایاز نے جواب دیا وہ ہمارے موضوع سے متعلق, یہ ہے زندگی. کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا حضور, بادشاہ سے کہا حضور جب آپ مجھے جنگل سے لائے تھے تو میرے جسم پر یہ لباس تھا اور یہ جوتے تھے, جب میں آپ کے محل میں آیا پہلی دفعہ آپ مجھے جنگل سے جب لائے تو یہ لباس, پھٹا ہوا لباس میرے جسم پر تھا, یہ جوتے, پھٹے ہوئے جوتے میں نے پہن رکھے تھے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ نے مجھے ترقی دی اور میں آج یہاں تک پہنچ گیا آپ کے سامنے ہوں. تو یہ دو چیزیں میں نے رکھی ہیں اس اوتاک میں اور روزانہ میں آتا ہوں اس اوتاک میں, کمرے میں, اور ان چیزوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ دیکھ ایاز تو کچھ نہیں تھا, ایاز تو کچھ نہیں تھا, تیرے آج اگر جو کچھ ہے وہ خدا کا لطف و کرم ہے, لیکن تو کیا تھا پہلے؟ تیرے پاس نہ لباس پہننے کو تھا نہ جوتے پہننے کو تھا. میں اپنے نفس کو تنبیہ کرتا رہتا ہوں. دیکھیے انسان غرور اور تکبر انسان حاصل نہیں کر سکتا, کیوں حاصل کرتا ہے؟ کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتا, وہ بھول جاتا ہے میں پہلے کیا تھا. آپ دیکھیں معاشرے میں دونوں طرح کے لوگ ہیں, کچھ لوگ اچھے ہیں, یعنی آہستہ آہستہ پیسہ آیا, آج تک ان کے پیشانی پہ بل نہیں ہے, پیسہ بھی ہے ایسا لگتا ہے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا ان کا پیسہ اتنا، ایسا لگتا ہے یہ پہلے پرانی طرح ماشاء اللہ پرانی جیسے پرانے طریقوں سے ملتے ہیں آج بھی ایسے ملتے ہیں. اور لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں غرور تکبر آ جاتا ہے کیونکہ اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی معاشرے میں، ان چیزوں کو بھول گئے کہ ہم ماضی میں کیا تھے. تو ایک دیکھیں ایک کیا کہا اپنے نفس کی اصلاح، تو نفس کی اصلاح کا طریقہ کیا بیان کیا کہ انسان اپنے ماضی کو دیکھتا رہے، ماضی کو یاد رکھے کہ پہلے میرے پاس کیا تھا، آج اللہ نے مجھے دیا، ٹھیک ہے پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا، عزت نہیں تھی، شہرت نہیں تھی، مال نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، آج میرے پاس سب کچھ ہے. تو مجھے اس ماضی کو بھولنا نہیں چاہیے، مجھے اس جو کچھ اللہ نے اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، اس پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ آج اللہ نے مجھے اتنا سب کچھ دے دیا میں ماضی بھول جاؤں. اپنے نفس کی اصلاح چھوڑ دیں. نہیں، جو لوگ بھی اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، جس میں ایک طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اپنے نفس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماضی کو فراموش نہ کرے، اپنے ماضی کو نہ بھولے، جو اللہ نے اسے آج عزت و شہرت دی ہے، مال دیا ہے، دیکھے میں پہلے کیا تھا. اپنے نفس کو تنبیہ کرتا رہے، جو ہے نا محاسبہ نفس، کیا یہی ہے محاسبہ نفس بھی یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو تنبیہ کرتا رہے. تو یہاں پر یہ چوتھی چیز ہو گئی. چوتھی چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ یہ بیان کی کہ جب یا علی جب تم دیکھو کن لوگ کیا چیز دیکھو، جب تم دیکھو لوگ ایک دوسرے کے عیب مشغول ہو جائے. جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلا کام اپنے نفس کے اصلاح کرنا چاہیے. اپنے نفس کے اصلاح کا طریقہ ہم نے آپ کے سامنے ایک واقعے کے ذریعے بیان کیا کہ دیکھیں یہ عیاض اور محمود جو بادشاہ تھا اس کا یہ قصہ تاریخ نے لکھا ہے اور اس طرح یہ واقعہ پیش آیا. اس واقعے سے ہمیں یہ درس لینا چاہیے کہ اس واقعے میں یہ بیان کیا گیا خاص طور پہ کہ کس طرح عیاض نے اپنے ماضی کو فراموش نہیں کیا، غرور تکبر نہیں کیا، اور جس کی بنا پر کیا ہوا، جس کی بنا پر وہ اس مقام پر باقی رہا. ورنہ اگر آہستہ آہستہ اگر اس کو دولت آتی رہی، وہ اپنے ماضی کو اگر اپنے نفس سے اصلاح نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے غرور تکبر میں مبتلا ہو جاتا. ہاں ایسے ہی بالکل فرش کے ساتھ اس کو بھی ادھر دیا جاتا ہے، بالکل صحیح ایسا ہی ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے. اب رہ گئی ہیں دو چیزیں، اور اب جو مجھے قصہ بیان دو چیزیں جو بیان کرنی ہے اس میں ایک واقعہ ہے طولانی، تھوڑا سا واقعہ ہے، لہٰذا اس لیے اب میں وقفے کے بعد دو چیزیں جو ہیں چھ نصیحتیں تھیں، چار ہم نے بیان کی، دو رہتی ہیں، ان دو کا میں وقفے کے بعد بیان کر دوں گا، پھر اس کے بعد دوسری روایت انشاءاللہ شروع کر. درود پڑھے محمد و آل محمد. ہماری گفتگو چل رہی تھی امیر المومنین، پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کو جو چھ نصیحتیں کی اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی. ہم نے اب تک آپ کے سامنے کتنی چیزیں بیان کی، کون کون سی؟
مستحبات اور نوافل میں مشغول دیکھو تو واجبات ادا کرو،
ایک.
دنیاوی کاموں میں دیکھو تو اخروی کاموں کو انجام دو،
دو.
دنیا کی زیب و زینت میں دیکھو تو آخرت کی زیب و زینت میں لگ جاؤ،
تین.
اور چوتھی،
اپنے نفس کی اصلاح، نفس کی اصلاح کرو، یعنی اپنی اصلاح کرو، یعنی اپنے نفس کی، یعنی اپنے نفس کو تنبیہ کرو، جیسے میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا. اب آئیے پانچواں، یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ کثرت عمل میں پڑ جائیں یا کثرت عمل میں مصروف ہو جائیں تو تم اس وقت اخلاص کا نمونہ بن جا. کیا کہا؟ کثرت عمل، یعنی بہت نمازیں، بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ کثرت عمل، مختلف نماز، دعا، عبادت، بہت زیادہ عمل کرنے میں لگ جاؤ. کیونکہ دیکھیں آپ روایت میں ہے نا کہ پروردگار عالم کو جو ہے وہ تعداد نہیں، کوالٹی چاہیے ہوتی، کوانٹیٹی نہیں بلکہ کوالٹی، کوالٹی چاہیے، اخلاص چاہیے. یہ ہے. تو یہاں پر بھی کیا کہا، جب تم دیکھو لوگوں کو کثرت عمل میں لوگ مصروف ہو جائیں. اب کثرت عمل بہت سارے ہو سکتے ہیں، یہاں پر کوئی ایک عمل نہیں کہا، کثرت عمل میں جب دیکھو لوگ کثرت عمل میں مشغول ہو جائیں تو تم اس پر کیا کرو، اپنے آپ کو اخلاص کا نمونہ بناؤ، یعنی اخلاص، خلوص. ایک عمل ہو لیکن نیک ہو، ہاں مطلب اخلاص کا نمونہ بن جاؤ. اب یہ اخلاص کیا چیز ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ خدا کے لیے دے دو، خدا کے لیے انجام دے. مثلاً
کوئی دکھاوا نہ ہو،
دکھاوا نہ ہو، اور ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، انسان خالصتاً اللہ کے لیے انجام دے۔ اب اس اخلاص کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو دو واقعات بیان کرتا ہوں تاکہ دیکھیں اخلاص کسے کہتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں لیکن دو واقعات جو تاریخ میں لکھے ہیں اور بھی کتابوں میں، مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ پہلا واقعہ ہے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں اخلاص، انسان اگر اخلاص سے کام کو انجام دے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ہم نے بعد میں نتیجے تک بھی پہنچنا ہے۔ آیت اللہ مراشی نجفی، آپ نے نام سنا ہوگا، تقریباً آج اسی دور کے ہیں، تقریباً 90 میں ان کا انتقال ہوا، تقریباً یعنی تقریباً کتنے 30 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ آیت اللہ مراشی نجفی نے خواب دیکھا ایک، اور خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ روز محشر ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں علی تم، کہہ رہے ہیں علی تم ان شاعروں کو بلاؤ جو عرب کے شاعر ہیں، انہیں بلاؤ تاکہ وہ کلام پڑھیں۔ اس کے بعد کہا علی تم اہل فارس کے شاعر کو بلاؤ، جو فارس کے رہنے والے ہیں شاعر، انہیں بلاؤ اور وہ اپنا کلام پڑھیں۔ آقا مرشی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین نے تبریز کا ایک شاعر شہریار، یعنی ایک شاعر تھا جو شہریار جس کا نام تھا، امیر المومنین نے اس سے کہا کہ تم نے وہ کلام پڑھو جو تم نے میرے لیے لکھا۔ واقعے کو غور سے سنیں، دیکھے توجہ اس میں کیا کہا۔ آغائے مرشی خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے امیر المومنین سے کہا کہ علی ان شاعروں کو بلاؤ جو اہل عرب سے تعلق ہے، ان سے کو کلام پڑھ لیں۔ پھر کہا ان سے بلاؤ جو اہل فارس کے رہنے والے، اس میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا شہریار، کہا اس کو بلاؤ اور اس سے اس کو کہو کہ کلام پڑھے۔ تو امیر المومنین نے اس سے اس کو بلا کے کیا کہا، اس کو بلا کے کیا کہا کہ وہ کلام پڑھو جو تم نے میرے لیے لکھا ہے۔ یہ آگے مرشی نے خواب دیکھا، ٹھیک ہے، آگا مرشی کی آنکھ کھل گئی۔ آگا مرشی نے پوچھا لوگوں سے یہ شاعر کون ہے، شہریار کون ہے، کہا یہ تبریز کا رہنے والا ایک شاعر ہے، شاعر ہے مشہور، وہ زمانے شاید اس کی اتنی شہرت نہیں ہوگی، کہا ایک شاعر ہے۔ تو اب آگا مرشی نے اس کو کھانے پہ بلایا، اور بلانے کے بعد اس سے یہ پوچھا، اور پوچھا نہیں بلکہ اس سے کہا کہ چند وہ شعر جو، کیونکہ وہ جب شاعر آیا کھانے پہ بیٹھا تو اسے بھی تعجب تو ہوا کہ آیت اللہ نے بلایا، بالآخر کوئی تو کام ہوگا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو آیت اللہ مہرشی نے چند وہ جو اشعار اس نے پڑھے تھے، کچھ ان کو یاد رہ گئے تھے۔ وہ بہت مشہور نظم ہے، ہمایوں کر کے ہے، بہت بڑی مشہور نظم ہے، وہ امیر المومنین کی شان میں اس نے لکھی تھی۔ تو کہا کہ وہ شعر تم پڑھو، وہ شعر تم پڑھو۔ اس شاعر نے خیر شعر تو پڑھے، لیکن شاعر نے ایک بات کہی، شاعر نے یہ کہا کہ حضور یہ میں پڑھ تو دوں گا اور پڑھ دیتا ہوں، لیکن میرا آپ سے سوال یہ کہ یہ بتائیے کہ یہ شعر میں نے دو دن پہلے، تین دن پہلے لکھے ہیں، آپ کو کیسے معلوم، آپ کو کیسے معلوم کہ میں نے لکھے؟ ابھی تو یہ شعر بازار میں سب میں نے تو پڑھے ہی نہیں گئے، یہ تو تین دن پہلے، دو تین دن پہلے لکھے ہیں، ابھی تو میں نے لکھے ہیں، اور آپ نے اس کی مجھے دو چار شعر کا پڑھنے کے لیے۔ تو اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں نے یہ شعر علی کی شان میں لکھے؟ اب دیکھیے ہے نا سوال، ایک شاعر ہے، ایک آیت اللہ ہے۔ تو آیت اللہ نے اپنا پورا خواب بیان کیا، کیا کیا، اپنا خواب پورا بیان کیا۔ آیت اللہ نے ان سے کہا کہ بھائی میں نے اس طرح خواب دیکھا تھا، پیغمبر اسلام امیر المومنین سے کہہ رہے تھے کہ عرب کے لوگوں سے، علی سے کہا جو عرب کے لوگ ہیں، عرب کے شاعر ان سے کو کلام پڑھے، اور جو فارس کے رہنے ان سے کو، تو علی نے تم سے مخاطب ہو کے کہا کہ شہریار وہ شعر پڑھو جو تم نے میرے لیے لکھے ہیں، اور تم نے یہ نظم جو ہے وہ تم نے علی کی شان میں جو شعر لکھے تھے وہ تم نے پڑھے، جس کے دو تین مصرع مجھے یاد تھے تو میں نے پڑھ دیا۔ اب شاعر یہ کہتا ہے، شاعر یہ کہتا ہے کہ جس وقت میں شعر لکھ رہا تھا اسی وقت کا وہ وقت تھا جب یہ خواب دیکھ رہے تھے۔ جب آگا مرشی خواب دیکھ رہے تھے، یہ وہی وقت تھا کہ جب وہ شعر لکھ رہا تھا، دونوں کا ٹائم سیم تھا۔ ایک بات، اچھا یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی، اس نے بتا دیا کہ حضور یہ تو میں نے تین رات پہلے رات کو، رات کے وقت لکھ رہا تھا۔ تو آگا مرشی نے کہا اس رات تو میں خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک شاعر نے کلام لکھا، ایک آیت اللہ نے خواب دیکھا۔ اب سوال آپ سے، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اس پورے واقعے میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ابھی تک میری بات جو میں نے اصل بات شروع کی تھی وہ تو ابھی تک آئی بھی نہیں اس میں. تقریباً اخلاص خواب اخلاص سے دیکھا, یہ تو نہیں ہو سکتا.
ہاں
نہیں وہ تو خواب میں آیت اللہ کا کیا کمال ہے. نہیں وہ تو آپ نے بات کہہ دی کہ شاعر نے اتنے خلوص سے لکھا, وہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ڈائریکٹ, چلے آپ کی بات کہ ڈائریکٹ وہاں تک پہنچ گئے, ٹھیک ہے. اور
ان کے ذریعے اس کو جو ہے پیغام پہنچا,
ٹھیک ہے,
ہماری عبادت قبول ہوئی,
ٹھیک ہے, چلے. اور یعنی اس میں جو ہم اپنے الفاظ میں ایک جملہ کہیں وہ کہوں گا میں, لیکن پہلے آپ لوگ اپنے ذہن تھوڑا سا دوڑائیں.
اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان کی مزاج سے وہ پتہ چلے, ہاں علی کے فضائل پتہ چلے لوگوں کو,
ہاں ٹھیک ہے. وہ تو اسے پڑھنے والے کا ہو گیا, لیکن اس میں ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ یہ تو اس نے شاعر میں علی کی محبت میں شعر لکھ دیا, سب کو پتہ چل گیا, اچھی بات ہے. اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ یعنی اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟
یعنی جب ہم کوئی بھی شخص اتنا خلوص سے عمل کرے گا تو اللہ پلٹا گا اس کو, دنیا میں اتنی سے زیادہ
تقریباً وہ پہنچ گئی ہے. مطلب اس کو ہم اپنے الفاظ میں دیکھیں, اس میں ہم اپنے الفاظ میں کہیں کہ اگر انسان خلوص سے لکھے تو پہلے آل محمد سنتے ہیں پھر دنیا والے سنتے. اس کو اس طرح بیان کر, یہ اخلاص, یہ امیر مومنین. اور کیونکہ دیکھیں ولادت کا دن ہے تو اتفاق سے واقعہ بھی امیر مومنین کا تھا, یہ بھی امیر مومنین عطا کیا. اب دوسرا واقعہ بھی امیر مومنین کہ ایک عرب میں نجف اشرف کا واقعہ ہے, وہاں پر لوگ اپنی محبت سے لکھتے تھے. ایک غیر معروف شاعر, غیر معروف شاعر, جو شاعر جسے شاعری بھی شاید اتنی نہیں آتی تھی, اس نے چار مصرے لکھے اور امیر المومنین کی زری میں ڈال دی. کیا کیا؟ چار مصرے لکھے, کچھ روائی لکھی. لکھتے ہیں نا محبت, آج بھی ہم دیکھیں زری میں لوگ محبت کرتے ہیں تو ادارہ خیال جو ہم پیسوں سے کرتے تھے کہ مولا یہ زری مصرے ڈالنے کے بھائی عبادت قبول ہو جائے, نیت ہمارے خلوص تھی کہ اس میں ایک اینٹ بھی اگر اس حرم میں اگر ہمارے پیسوں سے لگ جائے تو انسان خواہش ہوتی کہ اس لیے انسان وہاں دیتا ہے. تو اب اس زمانے میں تو شاعر تھا, اس کے بعد تو کچھ نہیں تھا. اس نے چار پانچ مصرے, چھ مصرے جو جتنا آتا تھا, معروف بھی نہیں تھا اتنا, لوگوں میں اتنی شہرت بھی نہیں تھی, اس نے لکھ کے ڈال دی. تو امیر المومنین کیا کیا اس کے جواب میں؟ قلدین, جو کیا کہتے ہیں قلدین کہتے ہیں نا, جو فانوس وہ گرا ایک نیچے, وہ گرا نیچے. اس نے کہا یہ مجھے علی نے تحفہ دیا. خادم کھڑا ہوا تھا, کہا نہیں بھائی یہ ڈھیلی ہو گئی تھی, ڈھیلی ہو گئی تھی اسے گر گئی, دوبارہ لگا کے دیکھ لو. دوبارہ آیا پھر گر گئی, پھر تیسری مرتبہ لگائی پھر گر گئی. اب یہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے خادم کے, ماجرا کیا سارا, لگاتے ہیں گر جاتی ہے. اپنی کہتا ہوں زمانے کے مرجع کے پاس پہنچے, جب مرجع کو سارا قصہ سنا, اس نے کہا امیر المومنین نے اسے یہ تحفہ دیا. اچھا اب یہ بات عرب میں مشہور ہو گئی, سمجھ گئے. جیسے ابھی اگر آج ہمارے علاقے میں کوئی واقعہ اگر مشہور ہو جائے, ذریعے پہ کوئی چیز محرمہ ہو جائے تو ہر حد نہیں, ہاں پہنچ جائے گا, پہنچے گا, دیکھے گا. اچھا اس زمانے میں جو بڑے بڑے شاعر تھے وہ سب ایکٹیو ہو گئے کہ بھائی ایک شاعر تھا, اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں, نہ تو اسے کوئی نہ مصرع کہنا آتا ہے, نہ اس نے مصرعے کے اندر کوئی اسے نہ قافیہ کا اسے پتا ہے, نہ اسے کچھ بھی نہیں معلوم اسے. تو اس نے تو چار پانچ مصرعے کچھ لکھ دیا, علی نے اسے قلدین دے دی, واہ بھائی. اب بڑے بڑے عرب کے بڑے بڑے شاعر آئے, بڑے بڑے شاعر جنہوں نے بڑے بڑے دیوان امیر المومنین کی شان میں لکھے اور زری میں ڈال دی. قلدین تو کیا کہتے ہیں کہ ایک بلب بھی نہیں گرا ان کے لیے. اب وہ لکھ رہے ہیں قلدین کہتے ہیں نا فانوس کہتے ہیں, فانوس تو کیا ایک بلب بھی نہیں گرا. اب بڑے بڑے شاعر دیوان لکھ رہے ہیں آ رہے ہیں اور زری میں ڈالتے جا رہے ہیں. ایک شاعر کے خواب میں کہتے ہیں امیر المومنین آئے, بڑے شاعر کے خواب میں, بڑے خواب امیر المومنین نے, اس نے امیر المومنین سے شکوا کیا, شکایت کی کہ مولا یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ آپ کو شاعری کا ذوق نہیں ہے. کیوں؟ ارے مولا اس نے کیا چار مصرے لکھ دیے, اس کو کیا آتا ہے؟ ہم ہیں شاعر, عرب کے بڑے شاعر, ہمیں دیکھیے, ہمیں لکھنا آتا ہے, فساد و بلاغت کے شعر ہم نے لکھے, بڑے بڑے دیوان لکھ کے ڈالے, آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. اب سنیے علی کا جواب, یہ ہے جواب جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے. امیر المومنین نے کیا کہا؟ امیر المومنین نے کہا کہ اس نے شعر میرے لیے لکھے تھے, تم شعر اور دیوان لکھ رہے ہو کل دین کے لیے لکھ رہے ہو, یہ فرق ہے دونوں میں. تم فانوس کے لیے لکھ رہے ہو, تمہارے لکھنے میں اور ان کے لکھنے میں یہ فرق ہے. دیکھیں وہ یہ چیزیں اخلاص سے لکھیں, جب بھی کام آپ اخلاص کے ساتھ انجام دیں گے وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا, ہو سکتا ہے شاید دیر میں پہنچے لیکن پہنچے گا. اخلاص ضرور رنگ لاتا ہے, بس شرط ہے کہ انسان اخلاص ہونا چاہیے. تو دیکھیں کیا نصیحت کی پیغمبر اسلام کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ امیر المومنین. کیا نصیحت کی؟ علی جب تم دیکھو لوگوں کو, لوگ کثرت عمل میں لوگوں کو پاؤ, کثرت عمل جب لوگ مصروف ہو جائیں تو اخلاص کا نمونہ بن جاؤ, انسان اپنے آپ کو اخلاص کا نمونہ بن جائے, دیکھے اخلاص سے کام انجام دے. ہو سکتا ہے مشکل ہو, پریکٹیکل طور پہ بہت سے کام ہو سکتا ہے شاید مشکل ہو لیکن اس کا فائدہ ہے اخلاص کے. دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی, کئی مثالیں اور بھی ہیں لیکن دو مثالیں کافی ہیں. یہ دیکھیں اخلاص سے اگر کام ہوگا تو دونوں واقعات امیر المومنین کے ہیں اور دونوں چیزیں امیر المومنین سے مربوط ہیں, کہ وہاں پر بھی امیر المومنین نے کیا کہا کہ اس نے کہ علی کے لیے لکھے تھے امیر المومنین کے اخلاص میں. تو شاید جب لکھتا ہے اخلاص کے ساتھ ہوگا تو پہلے آل محمد سنیں گے پھر لوگ سنیں گے. اور یہاں پر یہ کہ اخلاص کے ساتھ تھا تو امیر المومنین اسے اسی دنیا میں اجر اس کا تحفہ, یہ ہے اخلاص. اور آخری روایت کا ٹکڑا یہ ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ, یعنی لوگوں دیکھو کہ لوگ اللہ کی جو مخلوق ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربت کے لیے بے چین ہو جائیں, یعنی آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کے لیے بے چین ہو جائیں. یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے قربت کے لیے تعلقات کے لیے بے چین ہو جائیں تو تم اس وقت اللہ سے اپنا ارتباط پیدا کرو. یہ ہے چھٹی. چھٹی اور آخری چیز کیا ہے؟ یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو, لوگ آپس میں ایک دوسرے سے قربت پیدا کرنے میں یا ایک دوسرے سے تعلقات پیدا کرنے میں بے چین ہو جائے. ہوتا ہے نا کبھی فلاں سے تعلقات پیدا کرو, فلاں سے تعلقات پیدا کرو, کیوں؟ کہ فلاں سے تعلقات پیدا کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا, اس سے کام لیں گے, اس سے کام لیں گے. کہا یہ ایک دوسرے سے جب دیکھو ایک دوسرے سے تعلقات کے لیے بے چین بے قرار ہو جائے تو تم اس وقت کیا کرو؟
اللہ سے
اپنا تعلق پیدا کرو. یعنی اصل ارتباط انسان کا کیا ہے, کس سے ہونا چاہیے؟
اللہ
سے ارتباط ہونا چاہیے. تو یہ چھ نصیحتیں تھیں پیغمبر اسلام کی امیر المومنین کو. اور آئیے پھر اس کے بعد آج کی ایک اور روایت. یہ روایت جو ہے یہ ہے یہ بھی چھ چیزوں سے مربوط ہے. یعنی کیا ہے اس میں؟ یہ بھی روایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص چھ چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لے, جو شخص چھ چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لے تو جنت اس کی طلبگار ہوتی ہے اور دوزخ سے آزاد ہو جائے گا, دوزخ سے بھاگے گا اور جنت اس کی طلبگار ہے. کیا کرے وہ؟ چھ چیزیں اپنے اندر اگر جمع کر لے تو کیا ہوگا؟
جنت کا
حقدار نہیں, جنت اس کی طلبگار. فرق ہے دونوں میں. یعنی ابھی ایک روایت آئے گی, پہلے بھی ایک موضوع ہم نے توفیق ہوئی تھی پڑھنے کی, پہلے بھی ایک موضوع ہم نے پڑھا تھا, وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کی بنا پر انسان جنت میں جاتا ہے. 14-15 عمل بیان کیے تھے, وہ کون سے عمل ہیں جس کی وجہ سے انسان جنت میں جاتا ہے. یہاں پر بھی ایک روایت ہو سکتا ہے, آج بھی آئے گی ایک روایت. روایت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ چھ چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لو, جو شخص بھی چھ چیزوں کو اپنے اندر جمع کرے گا وہ جنت میں اس کی طلبگار ہو جائے گی اور دوزخ سے آزاد ہو جائے گا. اب آئیے وہ چھ چیزیں کیا ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ امیر فرماتے ہیں جو کوئی بھی اللہ کی معرفت حاصل کر لے, اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا, اللہ کی معرفت حاصل کرے گا تو اس کی اطاعت کرے گا. اب دیکھیے اس میں دو پہلو ہیں ان روایتوں میں,
معرفت ہوگی دیتا
معرفت. اچھا اب سوال ہے کہ معرفت کیسی ہونی چاہیے, یعنی معرفت کیسے کہتے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی ہے نا, آپ جائیں دیکھیں یہاں پہ معرفت, یعنی بعض اوقات معرفت ہوتی ہے انسان اللہ کو پہچان لے, جیسے بعض روایتوں میں آئے کہ جو آئے کہ توحید میں جو بحث آتی ہے کہ اگر اللہ کو انسان نے کسی طرح بھی پہچان لیا اللہ ہے, دلیل وجود خدا پہ اس کو دلیل مل جائے تو وہ اس کے لیے کافی ہے, چھوٹی بھی دلیل مل جائے تب بھی کفایت کرتی کہ ہاں اللہ کا وجود ہے, یعنی یہی معرفت اس کے لیے کافی ہے اس کو اللہ کی اطاعت کرے. یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں آج تک شاید ہو سکتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے, اس کی بہت سی وجوہات ہیں, اگر اللہ کی معرفت حاصل کر لے تو اس کی اطاعت کرے گا. اب یہ معرفت کی میں ایک مثال آپ کو دے دوں, پہلی ایک مثال یہ ہے کہ جناب حضرت داؤد نے پروردگار عالم سے سوال کیا. دیکھیں یہاں پہ مراد معرفت کی کیا ہے, معرفت جو اللہ کی معرفت عطا کرے گا, معرفت مختلف جیسے ہو سکتی ہے, میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے, تاکہ معرفت کا ایک پہلو یہ بھی ہے, یعنی اس یہ معرفت خدا کہ انسان اس طرح معرفت خدا کو حاصل کرے, یہ ایک مثال ہے. ممکن ہے آپ سوال کریں کہ معرفت سے کیا مراد ہے. دیکھیں میں نے عرض کیا توحید کی بحث میں ایک آ گیا کہ جس اس نے اطاعت یعنی خدا کے وجود پہ اسے دلیل مل گئی, یہی کافی ہے اس کے لیے, اور اس کے بعد اطاعت اللہ کی اطاعت کرے گا. یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ شخص جسے اللہ کی معرفت, اب معرفت سے کیا مراد. آئیے جناب داؤد کا قصہ. جناب داؤد نے پروردگار سے سوال کیا, کیا خداوندہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ سنا ہوا قصہ آپ نے؟ کون سا قصہ ہے؟ ہاں کس کس کو معلوم ہے تو پھر تکرار نہیں کروں. نہیں معلوم, اچھا پھر تو تکرار کر دیں ٹھیک ہے. ایک ایک ووٹ کی تو خیر, وہ واقعی اس طرح ہے کہ جناب داؤد نے پروردگار سے سوال کیا کہ خداوندہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. خدا نے کہا جناب داؤد سے کہا, داؤد شہر سے باہر جاؤ, جو شخص تمہیں پہلا نظر آئے گا وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا. جناب داؤد نکلے شہر سے باہر, کیا دیکھا؟ جناب متا, جناب یونس کے والد جناب متا ہیں. کیا دیکھا انہوں نے؟ دیکھا کہ لکڑیاں انہوں نے اپنے سر پہ رکھی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ گاہک آیا, انہوں نے لکڑیاں اس کو فروخت کیں, فروخت کرنے کے بعد جو رقم اسے ملی وہ واپس آ رہے تھے. تو جناب داؤد نے ان سے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. کیوں مہمان بننا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ یہ دیکھنا چاہتے تھے ان کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ جنت میں میرے پڑوسی ہیں, ان کا کیا عمل ہے, کیسے پتہ چلے گا. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. کہ آپ نبی خدا ہے, آئیے میرے گھر. اور لے کر آئے. اچھا جو رقم انہیں ملی تھی راستے میں انہوں سے, انہوں نے گندم لیا اور گندم لے کے کھا. اب لکھا ہے کہ جب وہ گندم جو لیا اس کے بعد جو اس کی روٹیاں بن کے جب ان کے سامنے آئیں, یعنی کھانا کھانے سے پہلے جب روٹی بن کے اب کھانا کھانا, کہتے ہیں کہ جناب داؤد نے دیکھا کہ جناب متا کے جو والد تھے, دیکھا کہ روٹی کھانے سے پہلے یعنی کھانا کھانے سے پہلے کہتے ہیں پروردگارا خداوندہ وہ لکڑیاں بھی لکڑیاں کاٹی, میں نے جو لکڑیاں کاٹی وہ خلق تو نے کی تھی, تو نے مجھے طاقت دی تو میں نے ان کو کاٹا, تو نے مجھے طاقت دی تو میں نے ان کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد پھر میں وہاں پر لایا جہاں پہ میں نے اسے فروخت کی, تو نے وہ گاہک بھیجا جس کو میں نے یہ لکڑیاں بیچی, تو نے ہی یہ گندم اگائی جس کی یہ روٹیاں بن کر آئی ہیں اور میں اسے تناول کر رہا ہوں. یعنی مقصد کیا ہے کہنے کا پورے واقعے میں؟ ہر چیز پہ قدم قدم پر کہا پروردگارا تو ہے. یہ ہے معرفت, اس سے کہتے ہیں معرفت پروردگار. یعنی ہر لمحہ خدا کے لیے ہو کہ خدا تو نے اس کو خلق کیا ہے, خدا تو نے مجھے معرفت دی, پروردگارا تو مجھے ہدایت دینے والا ہے. دیکھیں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا. ہماری یہاں آپ اپنے معاشرے میں آ جائیے ذرا دو منٹ کے لیے, کسی نے بہت اچھا گھر بنا لیا, چلیں اچھی بات ہے, 20-30 سال میں کاروبار اچھا کر لیا, تو کیا کہتا ہے کہ آپ کو جب دعوت دے گا اپنی فیملیز میں دعوت دیتا ہے تو کیا کہتا ہے, یا ہمیں بلاتا ہے تو کیا کہتا ہے, قبلہ یہ گھر ہم نے بڑی محنت سے 20 سال میں بنایا, بڑی محنت لگ گئی اس گھر بنانے میں, یہ کاروبار ہم نے 20 سال کا ہم نے, آج آپ کاروبار ہمارا دیکھ رہے ہیں 20 سال لگ گئے, 15 سال لگ گئے اس کاروبار کو سیٹ ہونے میں, اب جا کر ہم حال اچھی حالت میں. جبکہ کہنا کیا چاہیے؟ کہنا یہ چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں طاقت دی تو ہم نے یہ بنایا. بیچ میں اللہ آنا ضروری ہے, یہ زندگی میں آپ لے آئیں, ہر کام میں اللہ کو لے کر آنا چاہیے. اللہ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم دوسروں کی ہدایت کر رہے ہیں. آپ مدرسے میں پڑھنے کے بعد جائیں تبلیغ کریں, کوئی بہت اچھا درس آپ نے دے دیا, تھوڑی سی اچھی واہ واہ ہوگی تو آپ کہیں گے ارے بڑی محنت سے پڑھا ہم نے, اتنا آسان نہیں, ہم بہت محنت سے پڑھتے تھے, بہت درس لکھتے تھے جا جا کے. یہ نہیں, بلکہ آپ کہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے یہ کام کیا. یہ یاد رکھیں, چاہے تدریس میں ہوں چاہے مجلس پڑھنے میں, اچھی مجلس پڑھ لی, ہو سکتا ہے اچھی مجلس پڑھیں, اچھے واقعات پڑھ لیے, لوگ تعریف کریں گے, تعریف کرتے ہیں لوگ, تو اس وقت جب تعریف ہو تو خدا کا شکر ادا کریں, دو رکعت نماز شکرانہ پڑھیں کہ خدا بندہ کا شکر کریں, پروردگارہ جو ہم نے پڑھا تو نے تو قبول کیا, انشاءاللہ لوگوں نے بھی اس کو پسند کیا, یہ خدا کا شکر ادا کریں تعریف ہو, کیونکہ روایت میں ہے کہ جو تعریف اگر کسی کی ہوئی اور وہ خوش ہوا تو وہ ہلاک ہوا. اب اس کی کیا مفہوم ہے وہ اپنے الگ مانا پہ, لیکن ظاہری اعتبار سے جو تو یہ کہ انسان یہ معرفت پروردگار اس طرح, یہ ہے معرفت, یعنی اپنی زندگی کے ہر لمحے میں انسان خدا کو لے کر آئے گا کہ خدا نے مجھے خلق کیا ہے, خدا مجھے روزی دینے والا ہے, خدا مجھے ترقی دینے والا ہے, خدا نے مجھے دیا, خدا نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے, خدا نے ہمیں توفیق دی تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں. کبھی انسان یہ نہ کہے کہ کام میں نے کیا, یہ ہم نے اپنی محنت سے کیا, یہ کام ہم نے اپنی طاقت سے کیا. ان سے پوچھیں گے اچھا آپ نے اپنی طاقت سے کیا, آپ کو طاقت دی کس نے, یہ
اللہ نے,
تو بات ساری کہاں پر جائے گی, اللہ تک جائے گی. بس تو یہ ہے معرفت کی ایک منزل, یہ ایک ہے کہ انسان معرفت پروردگار اسی طرح حاصل ہوتی ہے کہ انسان کہنا مل ہوئی ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا, اس کی اطاعت کرے گا, اور پھر اطاعت کے اپنے ہیں کہ معرفت, یہ معرفت کی منزل ہے, پھر اس کے بعد اطاعت کی منزل پر آئے گا کہ وہ اس کی اطاعت کرے گا کہ ہاں وہ خدا ہے کہ جس کو میں, یہ وہ خدا جس کی میں نے معرفت حاصل کیا, یہ خدا جو کہتا ہے اطاعت کرے گا, نماز جو کہے گا وہ انسان ادا. اس روایت کو میں مکمل کروں, چھ چیزیں جلدی جلدی پڑھوں. دوسری چیز کیا ہے, جو کوئی بھی, اس کے بعد امام نے فرمایا پہلی, جو کوئی بھی خدا کی معرفت حاصل کرے اس کی اطاعت. دو, شیطان کی معرفت حاصل کرو. ہاں ہاں, مہران کی کیا بات ہے,
تاکہ
آپ کو پتہ چلے بہکا گیا کیسے. معرفت سے مراد یہاں پر اس کو پہچانو. ہاں, اگر آپ کو شیطان کیوں بہکاتا, بھی آپ کو بھی شیطان کیوں بہکاتا, اس لیے کہ آپ کو اس کو گر نہیں معلوم. ہمارے استاد نے یہی کہا کہ شیطان ہمیں کیوں دھوکہ دے دیتا ہے, اس لیے کہ وہ اس کے چال ہمیں نہیں معلوم. تبھی تو روایت میں ہے کہ شیطان کو بھی پہچانو, شیطان کس طرح بہکاتا ہے اس کو پہچاننا ہے. آپ میزان الحکمہ کتاب کا نام ہے, میزان الحکمہ, اس میں جو ہے جلد نمبر 5 یا 6 میں جائیں, وہ لفظ شین سے جو چیز ہے نا, جیسے حروف کتاب میں جائیں شیطان, آپ فہرست میں دیکھیں شیطان, پھر آپ اس کی روایتیں پڑھیں, آپ کو اس میں وہ ملے گا. خود شیطان نے جناب عیسیٰ سے گفتگو کی, جناب موسیٰ سے گفتگو کی, اور یہ ان کو بتایا کہ میں کیسے پہکاتا ہوں. جب پوچھا ان سے تو انہوں نے بیان کیا. تو لہٰذا آپ کو بھی, آپ سے مراد ہم سب کو بھی, جو ہے وہ اپنے انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے,
شیطان.
اسی کا آپ کو نہیں معلوم تو کیسے پتہ چلے گا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھا کام کرنا چاہتا ہے, شیطان آتا ہے, شیطان آ کے بہکاتا ہے. یہ انسان کی معرفت حاصل ہونی چاہیے انسان کو, کہ نہیں یہ شیطان ہے, یہ شیطان ہے جو بہکا رہا ہے. آیت اللہ دس صاحب نے اپنی کتاب میں ایک لطیفہ لکھا ہے, لطیفہ کہہ لیجیے, ایک واقعہ کہہ لیجیے, کہ ایک مولانا صاحب یہ مجلس پڑھ رہے تھے کہ رائے خدا میں دو, نیک کام کرو, اگر تم نیک کام کرو گے تو شیطان ضرور بہکائے گا. کیا کہا؟ شیطان ضرور تمہیں بہکا گا, شیطان آئے گا ضرور تمہارے راستے میں, ضرور آئے گا. یہ ایک شخص اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات سن رہا تھا کہ مولانا یہ نصیحت کر رہے ہیں, کہا میں چیک کرتا ہوں شیطان آتا یا نہیں آتا. اب انہوں نے کہا ہے آئے گا تو کیسے آئے گا, اپنے گھر آیا, اپنی بیوی سے کہا یہ رائے خدا میں دینا ہے, یہ رائے خدا میں دینا ہے, یہ رائے خدا میں دینا, تو اس کی بیوی نے کہا کہ سب کچھ آئے دیکھو تو ہمارا کیا ہوگا, چلو یہاں سے, کچھ بھی رائے خدا میں نہیں دینا. باہر آ گیا, اس کے دوستوں نے کہا کیا ہوا, شیطان کو دیکھا, تو کیا کہا اس نے, اس نے کہا میں نے شیطان کو نہیں دیکھا, شیطان کی ماں کو ضرور دیکھا, شیطان تو نظر نہیں آیا مجھے, اس کی ماں ضرور نظر آ گئی مجھے. یا آیت اللہ دس غیب نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے. اور بھی کئی واقعات ایسے ہیں جس میں شیطان آپ کو بہکانے آئے گا, انسانی شکل میں آئے گا, یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں شیطان ہوں, میں بہکا رہا ہوں, اب آپ ہوشیار ہو جائیں, ایسا نہیں ہوگا. ہاں, شیطان اس طریقے سے بہکاتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا شیطان نے, تبھی کہا جاتا الرٹ رہے انسان. انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان, اسی سے انسان غافل ہے. آپ دیکھیں اسی سے انسان غافل ہے. اور یہ ساری مثالیں آپ کو اپنی معاشرے میں ملیں گی شیطان کے بہکانے کی. شیطان کہاں بہکائے گا؟ دنیا میں بہکائے گا. اسی معاشرے میں جہاں ہم زندگی بسر کرتے ہیں وہیں بہکائے گا. تبھی تو اس نے خدا سے کہا تھا کہ میں وقت معلوم تک, تو نے مجھے نکالا اپنی بارگاہ سے, میں تیری مخلوق کو وقت معلوم تک بہکاؤں گا. اور اس کے بعد اس نے یہ قرار بھی کیا, سورہ سواد کی آیت ہے نا قرآن کیا, کہ جو مخلص بندے جنہیں اخلاص دیا گیا وہ میری بہکائی میں نہیں آئیں گے. سب کو اغوا کروں گا لیکن وہ جو اخلاص جنہیں دیا گیا وہ نہیں بہکا سکتا. اس کا مطلب سوچے کہ ابھی جو اخلاص کی بحث گزری ہے کتنا یعنی شیطان جس پہ شکست کھائے وہ اخلاص ہی ہے. اس سے اندازہ کریں کہ شیطان چھوڑنے والا نہیں ہے, یعنی وہ اخلاص کے اوپر شکست کھا رہا ہے. اس کا مطلب وہ کام کتنا مشکل ہوگا, انسان کتنے لوگوں سے اپنے اس عمل کو بچائے گا کہ خالصتاً للہ,
اللہ کے لیے,
اللہ کے لیے کرے. اب جیسے وہ بہلول, اس کا بہلول کا واقعہ ہے, ہارون رشید نے مسجد بنوائی, مشہور واقعہ ہے نا, ہارون نے مسجد بنوائی تو بہلول نے کیا کہا؟ سنا ہے نہیں سنا آپ نے؟ مسجد کا واقعہ مشہور ہے کہ جب مسجد بن رہی تھی تو بن گئی تو ہارون نے کہا, بہلول نے کہا بادشاہ سے, ہارون سے کہا بھائی اس پہ میرے نام کی تختی لگا دو. بادشاہ نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, تختی تو ہمارے نام کی لگے گی اس لیے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے. اس نے کہا اللہ کے لیے بنائیں گے کیا فرق پڑتا, فرشتے تو غلطی نہیں کریں گے نا. کہا نہیں, تختی تو ہمارے نام کی لگے گی. تو کیا پھر انسان کا اخلاص فرق کیا پڑتا؟ اب یہ سب پریکٹیکلی زندگی میں بہت سے ایسے کام ہیں. آپ نے مدرسہ بنایا, بہت اچھا بنایا, بہت سا کام کیا. اب کوئی ایسا چیز, ایسی چیز آ جائے, اللہ جانتا ہے کہ آپ نے بہت اوقات ہوتا ہے کہ انسان اس لیے نہیں دیتا کہ ہو سکتا ہے اس نظام کو خراب کر دے, بعض اوقات کسی اور وجہ سے. تو اخلاص بھی انسان کو چیک کرنا. آپ دیکھیں یہاں پر کیا کون فرماتا, امیر فرماتا ہے شیطان کو پہچانو, شیطان کو پہچانو, اور جب اسے پہچان لیا تو پھر اس کی مخالفت کرو, وہاں اللہ کی معرفت حاصل کرو اور اس کی اطاعت کرو. یہاں پہ کیا کہا, جب شیطان کو پہچانو, آپ خود سوچیں مخالفت کرو. سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ کہ شیطان کو پہچانیں گے کیسے, یہ انسان کے اندر کوالٹی پیدا ہوتی ہے. روایت پڑھ کے, آئمہ کی حدیث پڑھ کے, واقعات پڑھ کے جب انسان فیلڈ میں آتا ہے, پریکٹیکل فیلڈ میں آتا ہے, تو اسے جب بہت اوقات اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شیطان مجھے کیسے بہکا رہا ہے, یہ خود ایک ایسے ایسے انسان میں مہارت پیدا ہوتی ہے. خیر آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں پیغمبر اسلام نے یہ روایت, جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں جو میں اب بیان کرنا چاہ رہا ہوں, کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کو تم شیطان کو شکست دے دو. پیغمبر سے بات, ایک شخص آ کے کہتا ہے مجھے نصیحت کرے, وہ نصیحت کریں جو مجھے, وہ چیزیں جو مجھے جنت میں لے جائیں. کیا کرے؟ جو مجھے, وہ چیزیں جو مجھے جنت میں لے جائیں. یہ روایت میں نے اس والے درس میں بھی بیان کی تھی, آج سے شاید ڈیڑھ دو سال پرانا درس تھا, اپنے معلوم آپ کا بیچ تھا, کون سا بیچ تھا, کہ جس میں وہ موضوع تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں پہنچاتے ہیں. یہ اس میں بھی یہ روایت تھا, اور یہاں پہ کیونکہ اس کو اس عنوان سے بیان کیا کہ اس میں پیغمبر نے کہا کہ شیطان پر تمہارا غلبہ ہو جائے گا, شیطان پہ تمہاری کامیابی حاصل ہوگی. تو موضوع ہمارا شیطان ہے, تو لہٰذا اس کو اس عنوان سے بھی ہم بیان کر سکتے ہیں کہ شیطان پہ اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے, تسلط حاصل کرنا ہے, پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو ایک اور روایت بھی جناب عیسیٰ کے زمانے کی, وہ سات عمل ہیں, کہ وہ کون سے سات عمل ہیں. کہ خود جناب جب عیسیٰ نے اس خاتون سے پوچھا تھا, ایک پورا واقعہ ہے اس میں, جب خاتون نے وہ سات عمل بیان کیے تو اس وقت بھی جناب عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ یہ سات عمل وہ ہیں کہ جس کے اندر یہ سات عمل ہوں گے شیطان اسے نہیں کرے گا, شیطان اس پہ, وہ اس کا شیطان پہ تسلط نہیں چلے گا. اب اس وقت ہمارا کیا کام ہے کہ شیطان, ہم اپنے آپ کو ایسا رکھیں, اس کی مثال میں آپ کو دوں, خدا نہ خاصہ اگر آج کل اگر آگ لگنے سے محفوظ رکھنے کے لیے انسان اگر جو چیز پہنتا ہے جسے آگ, ہاں جو تو گولی لگنے کے لیے, آگ کی بات ہو رہی ہے, آگ اگر آگ لگنے کے لیے بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں, کچھ چیز پہنا جاتی ہے جسے آگ انسان کی جسم پر نہیں رکھتی, سیف انسان. اسی طرح آپ کون سے ایسے عمل ہیں کہ جو شیطان کو بہکانے سے, کون سے ایسے عمل ہیں جس سے شیطان پہ ہم تسلط آتے ہیں, شیطان ہمیں نہیں بہکائے. نمبر ایک, پیغمبر جب پیغمبر سے اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ یہ بیان کریں کہ وہ کون سے عمل ہے جو مجھے جنت میں پہنچا دیں, تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا نمبر ایک, بھوکے کو کھانا کھلا, پیاسے کو پانی پلانا, دو نیکی کا حکم دینا, امر بالمعروف, نیکی کی طرف لوگوں کو ہدایت کرنا, نیکی کی دعوت دینا, چار کیا ہے, برائی سے روکنا. پیغمبر نے کہا یہ چار کام, بہت مختصر بیان کیے, بھوکے کو کھانا کھلانا, پیاسے کو پانی پلانا, نیکی کی طرف دعوت دینا, اور برائی سے روکنا. پھر اللہ کے رسول نے کہا اگر ان چار چیزوں کی طرف نہیں وہ سات والا تو ایک صرف ضمنی رہا تھا کہ وہ پھر کسی دن بیان کریں گے, وہ پھر کسی موقع پہ بیان کریں گے. وہ سات کون سے عمل ہیں؟ وہ خاتون کی روایت ہے جناب عیسیٰ کے زمانے کی, کہ وہ کون سے سات عمل ہیں کہ جس پر شیطان, اگر وہ اس کو جناب عیسیٰ نے کہا کہ وہ یہ سات عمل ایسے ہیں جس پہ شیطان کا تسلط نہیں ہوگا, یہ سات صفتیں اگر پیدا ہو جائیں اس میں. اب یہ روایت الگ ہے جس میں پیغمبر کا شخص آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے ایسے عمل بتائیں گے میں جنت میں جاؤں, تو اللہ کے رسول نے کہا بھوکے کو کھانا کھلاؤ, پیاسے کو پانی پلاؤ, اور اچھائی کی دعوت دو, برائی سے روکو. اس کے بعد پیغمبر نے کہا اگر ان چیزوں کی توان نہیں رکھتے, یعنی قدرت نہیں رکھتے ان کام کی, تو کہا کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھو, سوائے نیکی اور خیر کے کچھ بھی اس سے صادر نہیں ہونا چاہیے. اگر ان چار چیزوں کی توان نہیں رکھتے تو یہ, اپنی زبان کو کنٹرول کرو, اپنی زبان کو قابو میں لاؤ, اور زبان کو قابو میں لاؤ اور سوائے اچھائی اور خیر کے اس سے کوئی چیز نکلنی نہیں چاہیے. پھر پیغمبر نے کہا کہ یہ پانچ یعنی چیزیں, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہیں میں نے بیان کی ہیں, تو تم شیطان اسی صورت میں تم شیطان پر کامیابی حاصل کر سکتے ہو. یہ پانچ چیزیں بیان کی جس پر انسان شیطان پر تسلط حاصل کر سکتا. ٹھیک ہے, کتنی چیزیں بیان ہو گئی؟ نہیں یہ تو چار پانچ چیزیں ہے نا, ٹائم تو ہے نا, کتنا؟ تو 10 منٹ میں ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں مجھے بھی روایت مکمل کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. تیسری چیز, جب حق کو حق کی معرفت حاصل کرو, حق کی معرفت حاصل کرو, جب معرفت حاصل ہو جائے اسے پہچان لو, اسے اپنا لو, اس کی پیروی کرو, حق کو پہچانو. یعنی یہاں پر کیا ہے؟ حق کی تلاش. جب تمہیں حق کی تلاش حاصل, حق کی تلاش کرو, حق کو پہچانو حق کیا ہے, اور جب حق مل جائے تو پھر کیا کرو؟ اس کی پیروی کرو, اسے اپنا لو. اب دیکھیں خود یہ ایک موضوع کہ حق کیا ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں, لیکن میں صرف روایت کو مکمل کر رہا ہوں. تیسری چیز کیا ہو گئی؟ حق. ہاں یعنی حق کی تلاش, جستجو. یعنی حق کو تلاش کرو, جستجو کرو, حق کی معرفت حاصل کرو, حق کو پہچانو, اور جب حق مل جائے, حق کی پہچان ہو جائے کہ ہاں یہ حق ہے, تو پھر اس کی پیروی کرو, اسے قبول کر لو, اپنا لو. یہ ہے کہ حق, ہاں انسان کہتا ہے نا حق کی تلاش میں رہے, حق کو پہچانے. بعض کتنے ایسے لوگ ہیں جو ابھی حق اور باطن کو نہیں سمجھ پاتے. خود آپ آئمہ علیہ السلام کی مثال میں دیکھیں, امام معصوم سامنے ہے, حق موجود ہے, لیکن امام کو نہیں پہچانا. خود امیر مومن کے واقعات ہیں, دیگر ائمہ کے واقعات ہیں. پھر اس کے بعد چوتھی چیز کیا کہی؟ باطن کو پہچانو. باطن کی بھی تمہیں معرفت ہونی چاہیے.
باطن
حق کے مقابلے میں کیا آتا؟ باطل. باطل کو پہچانو. جب پہچان لیا کہ یہ باطل ہے, یہ حق پر نہیں ہے, تو اس سے پرہیز کرو. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو امیر مومن فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کے اندر اگر صلاحیت پیدا ہو جائے, یہ چیزیں آ جائیں, تو جنت طلبگار ہے. جنت یہ کہتی ہے کہ یہ شخص میرے اندر آئے, میں اس ایسے شخص کی طلبگار ہوں کہ جس میں یہ چیزیں پائی جائیں. نمبر چار کیا ہے؟ باطل کو پہچانو. یعنی اس
کی
ہاں معرفت کا لفظ تو سب جگہ آ سکتا ہے, پہچانو, یہی معرفت حاصل کرو, تاکہ جب تمہیں اچھا باطل پتہ چل گیا یہ باطل ہے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ اسے پرہیز کرو, اسے دوری اختیار کرو. حق مل جائے تو اس کی پیروی کرنی ہے, حق کی تلاش کرو, جستجو کرو حق کی, جب حق مل جائے تو اس کی پیروی کرو, اسے حاصل کر لو. باطل کو بھی پہچانو, جب باطل پتہ چل جائے کہ یہ باطل ہے, تو اس سے اپنے آپ کو پرہیز کرو, دوری کنارہ اختیار کرو, دوری اختیار کرو, پرہیز کرو. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ دنیا کو پہچانو. دنیا کو پہچانو, اس کی بھی معرفت حاصل کرو. کیوں اس کی معرفت حاصل کرنی ہے؟ جب اس کی پتہ چل جائے یہ دنیا ہے اور یہ اس کی معرفت حاصل ہو جائے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس سے دوری اختیار کرنی ہے, اس سے بھی دوری اختیار کرنی ہے. ابھی دیکھیں پچھلی گفتگو میں دنیا کے متعلق گفتگو آ گئی تھی, دنیا کے متعلق باتیں آ گئی تھیں. دنیا کو بھی پہچانو, اس کی بھی معرفت حاصل کرو. دیکھیں ہر چیز کی معرفت میں آ رہا ہے. کیوں؟ جب تک ہمیں, جیسے اللہ کی معرفت, اس کے اللہ کے مقابل میں کون ہے؟ شیطان. تو اس کی بھی, اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے. جب اسی کا ہمیں نہیں معلوم, وہ ہمیں بہکایا جا رہا, ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں, وہ دوسری طرف فعل حرام بھی انجام دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہم نے ابھی تک اپنے دشمن کو نہیں پہچانا. ہم نے اللہ کو تو پہچان لیا, اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں, کہتے ہیں خدا تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے, رسول کے علاوہ رسول کی رسالت کو مانتے ہیں, علی کی ولایت کو بھی مان رہے ہیں, لیکن اگر گناہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ابھی ہم نے شیطان کو نہیں پہچانا. اگر اس کو پہچان لیتے تو اس کی مخالفت کریں, اس کی مخالفت نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ابھی تک اس کو نہیں پہچانا, نہیں پہچانا. ابھی ہم گناہوں میں اگر ہیں اس کا مطلب ابھی شیطان ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. دیکھیں شیطان, ایک جملہ درمیان میں بیان کر دوں, جناب زکریا کا غالباً واقعہ, جناب زکریا کے پاس جب شیطان آیا اور گفتگو ہوئی تو ایک سوال, جناب نبی خدا نے ایک سوال پوچھا, شیطان سے سوال پوچھا کہ تیرا میرا کون سا ایسا عمل ہے جو تجھے خوش کرتا ہے. یعنی کون پوچھ رہا ہے؟ جناب نبی زکریا. جناب زکریا نبی خدا کیا پوچھ رہے ہیں شیطان سے, جو میرا کون سا ایسا عمل ہے جو تجھے خوش کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں آپ کا بھی عمل ہے. آپ نے بھی خدا پریشان ہو گیا, میرا کون سا ایسا عمل ہے؟ کہ آپ جب افطار کرتے ہیں, اور افطار جب کرتے ہیں تو پیٹ بھر کے افطار کرتے ہیں, اور آپ جب آپ عبادت میں جو تھوڑی سستی کرتے ہیں نا, یہ تھوڑی سستی مجھے بہت خوش کرتی ہے. یہ آپ کی عبادت میں تھوڑی سی جو سستی ہے نا, آپ پیٹ بھر کے افطار کرتے ہیں, افطار کی وجہ سے آپ عبادت میں تھوڑی سی سستی کرتے ہیں کہ چلو تھوڑی دیر بعد ابھی میں عبادت, یہ تھوڑی سی سستی مجھے بہت خوش کرتی ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ نماز اذان ہو جائے تو پڑھ لے, اس کے بعد افطار کر لیں. خیر بارہ اس کے اپنے وہ ہیں. اب جناب ذکریا کو تعجب تو ہوا کہ میرا یہ عمل, تو اس کے بعد جناب ذکریا نے ایک عہد کیا, کھانا تو کھاؤں گا. ہاں کہا آج کے بعد سے ذکریا یہ عہد کرتا ہے کہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں. شیطان کہتا ہے میں بھی ایک بات کا عہد کرتا ہوں, تو اس سے پوچھا کہ تو کیا عہد کرتا ہے؟ اس نے کہا میں اس بات کا عہد کرتا ہوں صحیح بات کسی کو نہیں بتاؤں گا, آج سے صحیح بات کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو خیر بات کہاں تک پہنچی؟ دنیا, پانچ چیزیں ہو گئیں. دوسری چیز ہم یہاں سے چل رہے تھے, پہلی خدا کی معرفت, دوسرا شیطان, تیسرا کیا تھا؟ حق کی معرفت حاصل کرو, چوتھا باطل کو پہچانو تو اس سے پرہیز کرو, چھٹا ہاں دنیا کی معرفت, دنیا کو پہچانو. جب دنیا کو پہچان لو کہ یہ دنیا یعنی دھوکہ دینے والی ہے, جب یہ پہچان, دنیا کو پہچاننے سے کیا مراد ہے کہ یہ دھوکہ دینے والی ہے, یعنی انسان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے. جیسے ہم اپنی زندگی میں ایک مثال دوں, آپ کو نہیں کہتے اپنے دوست کی پہچان نہ کرو, بڑے بزرگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کس کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں, آپ کو اپنے دوست کی پہچان ہونی چاہیے. اسی طرح کہتے ہیں اپنے دشمن کی بھی پہچان رکھو, کون خدا نخواستہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا. اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ دنیا کی پہچان, دنیا کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی پہچانو اس کو, یہ تمہیں دھوکہ دینے والی ہے. ایسا تو نہیں ہم دنیا میں آرام سے اس کے ساتھ جو دنیا کر رہی ہے ہم بھی کر رہے ہیں جیسے لوگ کر رہے ہیں. اب دنیا سے مراد دنیا کیسے دھوکہ دے گی؟ دنیا تو آپ کو آگے دھوکہ نہیں دے گی. یعنی دنیا سے مراد یہ لوگ, یہ معاشرہ, یہ سماج, یہ ساری چیزیں, یہ مال دولت شہرت, یہ کیسے آپ کو دھوکہ, یہ دھوکہ دے گی یہ دنیا, یہ دنیا میں, دنیا سے مراد یہ ساری چیزیں جو آپ کو دھوکے میں لے کر آئے گی. تو کہا اس کو پہچانو, اس کی معرفت حاصل کرو. پھر فرماتے ہیں یہ دنیا کو پہچان لو, جب دنیا کو پہچان لو اس کی معرفت حاصل کرو, جب پتہ چل جائے کہ ہاں یہ دنیا ہے, اب ہم نے سمجھ لیا کہ دنیا ہے, تو پھر کیا کرو؟ اس سے دوری اختیار کرو. ایسا نہ ہو کہ ہم جو دنیا کے اندر رہتے رہیں, اس کی بھی شہرت میں, اس کی رنگ, اس کی جو خوبصورت چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر, جو کہا جاتا ہے, جو سبھی امیر پیغمبر اسلام نے دیکھے نا, کہا نا امیر ملک کی دنیا کی زیب و زینت میں مت پڑو. علی جب تم دیکھو لوگوں کو, لوگ دنیا کی زیب و زینت مشغول ہو جائیں, تم آخرت کی زیب و زینت میں لگ جاؤ. اسی طرح یہاں پر دنیا کو پہچانو, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پہچاننے کی وجہ ہے تمہیں یہ دھوکہ نہ دے دے. آج ہم, ہماری وجہ یہی ہے گناہ کرنے کی. خدا سے دعا کرے پروردگارہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے, لیکن وجہ یہ کہ انسان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں, سرزد ہوتی ہے, اس کی وجہ کہ ہم اس دنیا کو نہیں پہچانتے, شیطان کو نہیں پہچانتے. وہ آ کے ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے, وہ آ کے ہمیں بہکا دیتا ہے, دنیا کو بھی نہیں پہچانتے, جس کی وجہ سے ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. اور آخری چیز کیا ہے؟ آخری چیز ہے آخرت کی معرفت حاصل کرو. دنیا کے مقابل میں کیا ہے؟ آخرت کی معرفت حاصل کرو اور اسے پہچانو. اور جب اسے پہچان لیا کہ یہ آخرت ہے, تو اس کی جستجو میں لگ جاؤ, اس کی تلاش میں لگ جاؤ. پھر آخرت کو تلاش کرو, دیکھو آخرت میں کیا ملنے والا ہے, دیکھو آخرت کیا ہے. ابھی روایت آئی تھی کہ مرنے کا جو 10 بڑی نعمتیں, اس ایک نعمت آئی تھی کہ آخرت, وہ چھٹی ساتویں نعمت آئی تھی. کیا کہا علی نے, پیغمبر نے, علی نے کہا اللہ کے رسول سے کہا آخرت یعنی وہ دنیا ہے جو لافانی نعمتیں, آخرت وہ جہاں جو مدت نہیں ہے وہاں پر, آخرت وہ جہاں انسان ہمیشہ ہمیشہ سے رہنے والا. اب اس روایت کو آپ کو اگر یاد رکھنا تو کیسے یاد کریں گے؟
اللہ سے شیطان،
اللہ سے شیطان،
اللہ کے اپوزٹ میں جو ہے وہ آ رہا ہے، شیطان کے اپوزٹ میں آ رہا ہے باطل، اور دنیا
کے یہ ایک موضوع ہے کہ مجلس اور درس کیسے یاد رکھتے ہیں، یہ اس کا ایک طریقہ کار تھا، یہ بھی ٹریننگ ہوتی ہے اس کی بھی کہ مجلس کو کیسے یاد رکھیں۔ اب اس روایت کو اگر آپ نے یاد رکھ لیا تو بہت آسانی سے ایک لیکچر آرام سے 20-25 منٹ کا لیکچر تو شاید دے سکتے ہیں آرام سے، کیا اللہ کی معرفت، اب آپ اللہ کی معرفت میں، اب جیسے اللہ کی معرفت ہے کہ فوراً داؤد کے جناب داؤد کا واقعہ، اور بھی واقعات مسلم معرفت خدا سے فوراً وہاں کلک کرے گا تو آپ کو وہ چیزیں یاد آئیں گے۔ اسی طرح شیطان کی معرفت، پھر وہ روایت جو پیغمبر نے بیان کی، اور بھی دوسری روایتیں، یعنی درس کو یاد رکھنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔
شیطان
کا آیت اللہ دست غیب کی کتاب میں، آیت اللہ دست غیب، مرش نجفی نہیں، مرش نجفی کا تو اخلاص کا واقعہ تھا، آپ سارے واقعات کو آگے پیچھے مت کر، آیت اللہ مرش، آپ دیکھیں نا، اب آیت اللہ مرش نجفی کو یوں یاد، اچھا وہ اس کو یوں یاد رکھے کہ حرم میں 70 سال نماز پڑھیں، آگا مرشی معروف ہے، کمبن کی لائبریری بھی معروف ہے، مرش نجفی بہت بڑا آیت اللہ تھے، علم رجال کے ماہر تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہماری بات پھر یہاں پہ مکمل ہو گئی، یہ 6 چیزیں امیر المومنین نے ارشاد فرمائی کہ 6 چیزوں کی معرفت حاصل کرو، تو یہ 6 چیزوں معرفت حاصل کرے گا، دنیا اس کی، دنیا نے آخرت اس کی جو ہے وہ طلبگار ہوگی، جنت آخرت، جنت جنت طلبگار ہوگی، بیدار ہو جائے۔ تو یہ 6 چیزیں آخر میں ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیان کی۔ اس کے بعد میرا خیال ہے وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔